نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شروع کرتے ہیں تفسیر سورہ لقمان کی. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات ہیں, یعنی قطع ہوئے ہوئے حروف, کٹے ہوئے, جن کو علم نہیں پڑھیں گے, بلکہ ہم کیسے پڑھتے ہیں, الف لام میم. الف لام میم کا جو معنی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ معنی کے بغیر کوئی الفاظ ہیں, حروف ہیں. ان کا معنی ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کا معنی معلوم ہے, اور چونکہ ہمیں ان کا معنی بتایا نہیں گیا اس لیے ہم اس کی کوئی تفسیر نہیں کر سکتے اپنے طور پہ. ابھی کھڑے ہو کے کہہ دیں الف کا معنی اللہ, لام کا معنی کچھ اور, میم کا کچھ اور بنا دیں, ایسے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا معنی بتایا ہی نہیں گیا, تو پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر کیا وجہ ہے ان حروف کو لانے کی؟ آپ نے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی الف لام میم کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا, پچھلی بھی صورتوں میں آپ دیکھ چکے ہیں. تو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ حروف ہیں جن سے یہ کلام بنا ہے قرآن. یہ حروف تمہارے پاس بھی ہیں اور تم کہتے ہو کہ ہم سے زیادہ زبان کا جاننے والا کوئی نہیں, اور باقیوں کو تم بالکل گونگے سمجھتے ہو, بالکل امی سمجھتے ہو. عجمی لوگوں کو وہ سمجھتے تھے, یہ جو ہم ہی ہیں جو قرآن سمجھتے تھے, ہم ہی ہیں جو اہل زبان ہیں, باقی سارے لوگ تو گونگے ہیں, ان کو کہاں کچھ کلام کا پتہ. تو تم ایسے کرو کہ ان حروف کے ساتھ تم بھی ایک قرآن جیسا کلام لے آؤ, چیلنج ہے یہ نا. تو اب اگر تو تم کہتے ہو کہ نہیں ہم بنا سکتے, تو پھر اس کو مان جاؤ, اپنی ہار مان لو اور سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا کلام ہے, کسی انسان کا نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ متوجہ کرنے کے لیے, تاکہ جو آڈینس ہیں وہ بات کو غور سے سنیں. یہ بھی عرب کا ایک طریقہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسے کچھ بات بول دیا کرتے تھے جس سے اٹینٹیو ہو جائیں لوگ. اب 29 صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہیں, پہلی سورۃ البقرہ اور آخری سورۃ القلم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں کتاب حکیم کی. یہ آیات جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ الکتاب, یعنی یہ قرآن کی آیات ہیں, اور جو قرآن ہے وہ کیا ہے؟ الحکیم. الحکیم ہے. حکیم کے یہاں پہ دو معنی ہیں. نمبر ون معنی حکمت, جو ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں حکمت, وزڈم, عام اسی طرح استعمال ہوتا ہے, دانائی جس کو ہم کہہ دیتے ہیں, عقل مندی. یعنی یہ آیات اس کتاب کی ہیں جس میں وزڈم ہے, یہ دانائی والی کتاب کی آیات ہیں. ایسے ہی کسی, ایسے ہی نہیں آپ کچھ پڑھنے جا رہے ہیں. اور نمبر ٹو, حکیم کا معنی یہاں پہ محکم ہے. محکم کا مطلب مضبوط, یعنی اپنا میننگ دینے میں بہت مضبوط ہے, بہت کلیئر ہے, واضح ہے. ایسا مفہوم اس میں بیان کیا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی کنفیوژن ہے, بالکل کلیئر, اس میں کوئی فلاز نہیں ہے, کوئی نقص نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ جو ہم آیات پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس کتاب کی ہیں جو بالکل کلیئر ہے, پریسائز ہے. اور مالک الملک کا کلام ہے, جو مالک الملک, مالک اور جو رب العالمین ہے, تمام جہانوں کا رب, اس کا کلام بھی سب سے افضل ہی ہوگا. جو خود بادشاہ ہے ساری کائنات کا, اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہوگا. عربی کا محاورہ ہے, بادشاہوں کی بات کلام کی بادشاہ ہوتی ہے. یعنی جو بادشاہ بات کرتے ہیں نا, وہ ایسی ہی بات نہیں کر دیتے جیسے عام لوگ کرتے ہیں, ادھر کی ادھر لگا دی مار دی, نہیں. بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہی ہوتا ہے. تو یہ تو دنیا کے بادشاہوں کے لیے, اللہ کا کلام سبحان اللہ, اس کی شان اور منزلت کا اندازہ ہی ہم نہیں لگا سکتے. یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں, اور وہ ہے تل کا. تل کا جو ہے یہ اسم اشارہ ہے. تھوڑی سی اب اس کے اندر کوئی بہت زیادہ میں آپ کو گرامر نہیں پڑھا رہی, لیکن صرف آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے نا, اسم اشارہ ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں دس دیٹ, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں نا کوئی چیز کی طرف, وہ اشارہ کرتے ہیں آپ. اسی طرح یہ جو تل کا ہے یہ اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ذالکا بھی, تل کا مونس کے لیے, ذالکا مذکر کے لیے. لیکن یہ اشارہ بعید کے لیے, یعنی کوئی دور چیز, جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں دیٹ, اردو میں کہتے ہیں وہ, ٹھیک ہے. جو قریب کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے عربک میں ہاذا یا ہادی ہی کہتے ہیں, ہاذا مذکر کے لیے, ہاذی ہی مونس کے لیے. لیکن یہاں پہ کتاب ہمارے سامنے ہے, ہم اس کی آیات پڑھنے لگے ہیں, اور کہا جا رہا ہے تل کا, دور کا اشارہ کیا جا رہا ہے, ایسا کیوں ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ اسم اشارہ بعید بعض دفعہ کسی چیز کی شان اور منزلت کے لیے بھی آتا ہے. بعید کا اشارہ نا کسی کی رفعت شان کے لیے آتا ہے, کہ اس کی شان بہت بلند ہے. اس لیے یہاں پہ تل کا اشارہ کیا, اسم لایا گیا. اور آپ نے پہلے سورہ بقرہ میں دیکھا نا ذالک الکتاب, وہاں پہ چونکہ کتاب کی بات ہے, مذکر کی بات ہے, یہاں پہ آیات کی بات ہے, آیت مؤنث ہے, تو تل کا آ گیا. تو یہ ایک تو یہ بھی وجہ ہے. دوسری تل کا اشارہ قصہ لقمان کی طرف ہے, کیونکہ انہوں نے حضرت لقمان کے بارے میں سوال کیا تھا, اور مشرقین مکہ کے ہاں لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوتا رہتا تھا. جب بھی کوئی بہت وائز یا وزڈم کی بات آتی تھی تو کہتے تھے یہ لقمان کی بات یا لقمان حکیم, ان سے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, کوئی بہت سخی ہو تو کہتے ہیں تو حاتم تائی کا بیٹا ہے. تو اب چاہے حاتم تائی کا کسی کو پتہ بھی نہ ہوگا, لیکن ایک نام مشہور ہو جاتا ہے نا سخاوت کے لیے. اسی طرح حضرت لقمان کا نام ان کے ہاں حکمت اور حکیم ہونے کے لیے مشہور تھا. تو یہ حضرت لقمان کی طرف بھی ایک اشارہ ہے کہ آگے ان کا قصہ آنے والا ہے. تو یہ دو وجوہات ہیں جو تل کا کی ہیں یہاں پہ آنے کی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کریم کی جن آیات کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ حکیم کتاب کی آیات ہیں, تو ہم پھر ان کو کیجولی نہ پڑھیں, ایسے لائٹ لے کے نہ پڑھیں گے جیسے پتہ نہیں ایسے ہی آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں, یا جیسے آپ سامنے اپنے کوئی ٹی وی لگا کے سن رہے ہیں اور ساتھ کچھ اور کام کر رہے ہیں اور آپ کو پرواہ نہیں ہے اور کچھ سنا اور کچھ چھوڑا, اور تو اب آپ قرآن کو بھی سن رہے ہیں, اس کی آیات کو سن رہے ہیں, تو آپ کو کوئی اس چیز کی یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ایسی قدر نہیں ہے, کوئی بے پرواہی سے سن رہے ہیں, دوسرے اس میں مشغول ہیں. نہیں, اس کو واقعی اتنی بڑی چیز سمجھ کے پڑھنا چاہیے, سننا چاہیے کہ ہم کسی شہنشاہ کا کلام سن رہے ہیں, وہ معمولی بات نہیں ہے یہ. تو آپ بے شمار چیزیں پڑھتے ہوں گے, مگر اس کو ڈفرینٹلی پڑھنا, یعنی اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھیں. تو یہ کتاب حکمت والی ہے, وزڈم والی ہے. لوگ بہت بہت کتابیں پڑھتے ہیں چیزیں سیکھنے کے لیے, ہم آپ کو یہ بتائیں گے, ये टिप्स देंगे, ये हिकमत की बातें सिखाएंगे हम आपको ऐसे, तो लोग ख़रीद के लाते हैं और उनको पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिकमत वाली किताब की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये कैसी किताब है? हुदन, हिदायत है, बाई से हिदायत, गाइड करती है, गाइडेंस है। तो सिर्फ हिकमत ही नहीं है इसमें, आप कोई रहनुमाई भी करती है। और हिदायत की हमने बात पढ़ी थी ना, हिदायत का माना ये है कि रास्ता दिखाना, रास्ते पे चलाना और मंजिल तक पहुंचाना। ये किताब सुभान अल्लाह ऐसी है, आपका हाथ पकड़ लेगी, आपको चलाएगी रास्ते पर और आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, बशर्ते के आप इसका हाथ थामना चाहें, बशर्ते कि आप इसके कहने पे चलना चाहें और चलने लग जाएं। तो ये देखना आपको कैसे गाइड करती है। और ये बाय से रहमत भी है, यानी जब आप अमल करेंगे इस किताब के ऊपर तो आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होंगी। रहमत इसका मतलब नाजिल होने के लिए ये नहीं है कि आप कोई घर में लोगों को बिठा के और कुरान खानियां करा ले, हमारे घर में रहमत हो गई अल्लाह की। रहमत लेने के लिए ज़रूरी है कि इस किताब से रहनुमाई ली जाए, यानी ये आपको बताएगी कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, ज़िंदगी में किस तरीके के साथ चलना है, इबादत का तरीका क्या है, बिजनेस का तरीका क्या है, निकाह और तलाक के मसाइल क्या हैं, बच्चों को कैसे लेकर चलना है, वालदैन के क्या हकूक हैं, रिश्तेदारों के क्या हकूक हैं, एक एक फ़र्द, एक ख़ानदान, एक मुल्क को फसाद और बिगाड़ से दूर रखने के क्या तरीके हैं, फलाह पाने के क्या तरीके हैं। अकीदे का भी बताती है, आमाल का भी बताती है, सवाब का भी बताती है, अजाब का भी बताती है, यानी बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा देती है। तो जो इसके इसको मान भी ले, इस पर अमल भी करे, उसके लिए ये रहमत बनती है। ये भाई एक दिन बिठा के आप लोगों से कुरान पढ़ा लेंगे तो आप सोचते हैं रहमत ही रहमत है, नहीं, जब इसको घर में इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो रहमतें आ जाएंगी। तो ये किन के लिए हिदायत और रहमत है? लिल मोहसिनीन, मोहसिनीन के लिए। मोहसिन किस से है? हसन से, हासीन नून, एक्सेलेंस। देखिए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था एहसान क्या है, एहसान का उन्होंने आके सवाल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ऐसे एहसान ये चीज़ है कि ऐसे तुम अल्लाह की इबादत करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, और अगर ये नहीं कर सकते तो कम अज कम ये ज़रूर रखो जहन में कि वो तुम्हें देख रहा है, ये एहसान। तभी चीज़ें एक्सेलेंस के लेवल पर हो सकती हैं। तो जो इस तरह से आमाल करेगा, इबादात करेगा, वो है मोहसिन। इसी से पता चल जाता है कि इसका मतलब मोहसिन वो है कि जो अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में इस्लाम को इम्प्लीमेंट करता हो, चाहे वो बिज़नेस डीलिंग्स हो, चाहे वो पर्सनल उसकी लाइफ हो, चाहे उसके फैमिली टर्म्स हो, चाहे उसके नेबर हो, वो सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, तो उसमें देखता है इस्लाम क्या कहता है, और उसमें भी बेस्ट के ऊपर मैंने जाना है। अल्लाहु अकबर। पता नहीं हम तो कभी ये बात बैठ के सोचते भी हैं कि नहीं, कि हमने मोहसिन बनना है, मोहसिना बनना है। मैंने कभी सोचा ही है हमारे जहन में? यानी मोहसिन वो सिर्फ इबादत में नहीं कि मैं अपनी नमाजें सही कर लूँ तो मैं बनूँगी, वो भी है, इबादत में भी है, मगर ज़िंदगी के हर शोबे में। तो इस किताब की हिदायत और रहमत से वाकई फ़ायदा वो उठा सकते हैं जो मोहसिन होते हैं, जो एक्स्ट्रा स्ट्रगल करते हैं, वो मेहनत करते हैं अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए, क्योंकि आसान नहीं होता ना एक्सीलेंस के लेवल पर कोई भी काम करना। देखिए, मारे बांधे का जैसा तैसा करके किसी के हवाले कर देना वो तो आसान है, लेकिन बेस्ट करके दिखाना उसके अंदर एफर्ट लगती है। جو یہ ایفرٹ کرنے کو تیار ہوں وہ ہے محسن. اپنی جو پوری طاقت لگا لیں شریعت پہ چلنے کے لیے. دیکھیں نا یہ حدیث جبرائیل جو ہے اس کے اندر اسلام، ایمان اور احسان، یہ تین لیولز ہیں نا. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پوچھے تھے سوال، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو احسان ٹاپ پہ تھا، ٹاپ لیول پہ. پہلے اسلام آتا ہے، پھر ایمان آتا ہے، پھر احسان کا لیول آتا ہے. محسنین تو یعنی وی آئی پیز ہیں. اللہ اکبر. تو یہ ہدایت اور رحمت ان کے لیے بنتی ہے. آپ دیکھیں کہ ویسے تو ہم کی کہتے ہیں، ہم نے اس میں بھی پڑھا سورہ بقرہ میں بھی کہ ہدن للمتقین ہے. کہیں ہم پڑھتے ہیں یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ محسنین کے لیے، اس لیے کہ ہے تو یہ سب کے لیے اوپن انویٹیشن، آؤ جو بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے. اور واقعی اگر کوئی انسان پریجڈس نہ ہو، تعصبات نکال کے اور کلین کلیئر ذہن کے ساتھ بالکل اس قرآن کو پڑھتا ہے، تو وہ ضرور اسلام لے آئے گا. یہ حق ہے، یہ اپیل کرتا ہے، لاجیکل ہیں اس کی باتیں. لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح سے اس قرآن کی طرف نہیں آتے. آتے وہی ہیں جو محسن ہوتے ہیں. محسن جو ہوگا وہ اس سے ہدایت لے لے گا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو کیسے ایکسلنس کے لیول کے اوپر رکھے. اب محسنین کی کچھ صفات بتائی گئی یہاں پہ کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. جو محسنین ہوتے ہیں وہ کوئی ایلین مخلوق نہیں ہوتے کہ وہ کہیں سے آئیں گے، کوئی محسن کوئی اترے گا یا کسی کا نام محسن ہوگا وہ ہے محسن. نہیں، محسنین کی کیا صفات ہیں؟ اب یہاں پہ تین صفات بتائی گئی ہیں، مگر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر بس یہ صفات ہیں اور تو کوئی اچھی بات ہے نہیں ان میں، ایسی نہیں ہے بات. مگر یہ ان کی سمجھ لیں زندگی کی بیس لائن ہے، یہ ان کی زندگی کا میجر کمپوننٹ ہے، ان کی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور جیسے ہائی لائٹس ہوتی ہیں نا، کسی کو آپ دیکھتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ فلاں ہے نا، بڑی عبادت گزار ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ اور کرتی ہی نہیں ہے، ہر وقت ہی عبادت میں ہی ہے بس، اور کوئی اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. مگر اس کی ایک چیز جو کوئی خوبی ایک بتانی ہو تو یعنی بہت عبادت گزار، یہ خوبی اس کی ہے. اسی طرح جو محسنین ہیں ان کے لیے ان کی جو پہلی صفت بتائی گئی ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز کو. صرف یہ نہیں کہا گیا کہ یؤدون، وہ ادا کرتے ہیں صلاۃ کو، بلکہ یقیمون کہا گیا، وہ قائم کرتے ہیں. قائم کرنے میں اور صرف نماز کو پڑھ لینے میں فرق ہے. آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں صرف کہیں پہ بھی صرف نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات آئی ہے. جہاں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں یقیمون الصلاۃ ہی یہی کہا گیا. تو جو قائم کرنا ہوتا ہے اس میں کیا معنی آتا ہے؟ اس میں یہ معنی ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی ساری کنڈیشنز کے ساتھ، تمام شرائط کے ساتھ، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، جتنے بھی اس کی کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ ادا کیا جائے. اب یہ دیکھیں نا، نماز کی شرائط بھی دو قسم کی ہیں، یعنی نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، اس کے ساتھ ادا کرنا، وقت میں ادا کرنا، اس کی آداب کا خیال رکھنا، جو اس میں یعنی اسی طرح جو باہر کی ہیں وہ تو ہیں ہی، جو اندر کی ہیں کہ یعنی خشوع ہو، خضوع ہو، اخلاص ہو، خوف خدا کے ساتھ پڑھی جائے، اس طرح سے یہ دونوں طرح کی شرائط ہیں، یعنی باہر کی بھی ہیں اندر کی بھی ہیں. اب ان کے اندر جیسے مسئلہ ہے کہ دل کو حاضر رکھ کے پڑھنا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں، یہ اندر کی شرط ہے. انسان یہ سمجھ جائے کہ میں کس کے آگے کھڑی ہوں، اس میں خشوع خضوع ہو، دھیان اللہ کی طرف ہو. کس کا ذکر کر رہی ہیں؟ یہ نہ ہو کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے پڑھا کیا, کتنا پڑھا, کیا پڑھا, کس کے آگے کھڑی ہوئی اور بھاگم بھاگ چلے گا. وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ نماز کو اسٹیبلش کرنے میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں پہ مسلسل ورک کرنا. نماز ایسی چیز ہے, آپ دیکھیں کبھی نماز کا لیکچر سن لیتے ہیں یا کوئی ایسا لیکچر سن لیتے ہیں, اس دن کی ایک دو دن کی نمازیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, اس کے بعد پھر ہمارا وہی حال ہو جاتا ہے. تو ہمیں کانسٹنٹ ریمائنڈر چاہیے کہ نماز کو ہم نے اس کی شرائط کے ساتھ پڑھنا ہے, نماز کو ہم نے اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا ہے. اب وضو بھی اس میں صحیح ہونا چاہیے, پھر آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی صاف ستھرے ہوں, آپ کا جسم بھی پاک صاف ہو, آپ کا ٹائم بھی نماز کا وہ داخل ہو چکا ہو, اور یہ نہ ہو کہ کوئی کسی وقت کی نمازیں جمع کر کے پورے دن کی ہمیشہ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں یا ہم ایسے کر لیتے ہیں, وہ چیزیں نہ ہوں. پھر جب نماز شروع کریں تو اس کے اندر بھی جو آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پڑھا جائے, ایسا نہ ہو کہ جلدی جلدی ہر رکن نماز کا, بس رکوع میں ابھی گئے نہیں ہیں تو کھڑے ہو گئے, سجدے میں اگر پہنچے نہیں ہیں ابھی تو بیٹھ بھی گئے, اور سجدے سے ہی سیدھے ہی کھڑے ہو گئے, بیٹھے بھی نہیں, اس طرح کا نہ ہو. یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں نا, یعنی ہر رکن کو ٹھہر ٹھہر کے تسلی کے ساتھ پڑھا جائے, ایسے نہ لگے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے بہت رش میں ہیں, بہت جلدی میں ہیں, کہیں ہمیں پہنچنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بعض دفعہ مسجد میں ہی ہوتے ہیں, اب مسجد سے کہاں جانا ہے, لیکن اتنی تیز پڑھ رہتے ہیں جیسے ہمارے پیچھے کوئی بھاگا ہوا ہے اور ہمیں کہیں پہنچنا ہے یا کیا کوئی ایسا مسئلہ. تو اس کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہونا ہے نماز کا, فرسٹ کوسچن, اور سوچیں کہ ہماری اس دن حالت کیا ہوگی قیامت کے دن, اور اس میں پہلا کوسچن میں ہی آپ گر جائیں تو آگے تو پھر آگے کی نوبت ہی کیا آئے گی. اللہ اکبر, استغفر اللہ ربی. تو نماز پھر تمام نمازوں کو پڑھا جائے, ایک جیسے امپورٹنس دی جائے, ایسا نہ کیا جائے کہ فجر چھوڑ دی, کبھی عشاء چھوڑ دی, کبھی کسی ٹائم پہ بہت کام آ گیا تھا, کبھی تھکاوٹ ہو گئی تھی, نہیں, بلکہ ہر نماز کو اہمیت دے کے اس کو ادا کیا جائے. اچھا, اب ہاں, قبلہ رخ ہونا بھی, یہ بھی ایک ظاہری شرائط میں سے ہے کہ قبلے کا بھی آپ دھیان رکھیں, یہ اس کی ڈائریکشن کا, اور جو جگہ جہاں پہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک صاف ہوں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست فرما دے, نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, اللہ ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں. مجھے تو لگتا ہے ہمارا یعنی اتنی زندگی گزر گئی, کب سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, بچپن سے جب سے سکھا دیا جاتا ہے پھر نمازوں پہ لگا دیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی نمازوں کی درستگی ویسی نہیں ہے جیسی کہ ہونی چاہیے, ویسی نمازیں نہیں ہیں جیسی کہ ہمیں امپروومنٹ کرنی چاہیے ڈے بائی ڈے. ایٹ لیسٹ سڈن نہیں اگر ہو سکتی کہ ایک دن میں ہماری ساری نمازیں بیسٹ ہو جائیں, تو ایٹ لیسٹ گریجولی اس میں بہتری تو آنی چاہیے, مگر جیسے ہم 7 سال کی عمر میں پڑھ رہے تھے ویسے ہی آج تک پڑھ رہے ہیں, کوئی اس کے اندر فرق نہیں آیا. تو یہ ایک بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہماری نمازوں کے حالات کیا ہیں, اور پھر ہمیں اس کے باوجود فکر نہیں ہے. جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہوگا تو دل ایک دم وہ ہو جاتا ہے, یعنی پریشان ہو جاتا ہے کہ اگر یہ جو پہلا سوال ہے اس کے اندر میری ایک بھی نماز ایسی نہ نکلی جس کے اندر خشوع ہے, جس کے اندر بڑی اچھی طریقے سے پڑھی گئی ہے, تو میرا کیا ہوگا؟ کیونکہ نمبر کوالٹی کے مطابق ملیں گے نا, کوانٹٹی کے مطابق تھوڑا ہی, کوانٹٹی میں کتنی پڑھی ہیں انہوں نے, کوالٹی کیا تھی؟ ساری ردی نمازیں لے کے اگر ہم وہاں پہ چلے گئے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور یہ بھی ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ راتبہ کے لیے ہے. یہ راتبہ کا مطلب کیا؟ جو سنت راتبہ ہیں, اور 12 سنتوں کو راتبہ کہتے ہیں, جو ہم نمازوں پورے دن کی ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں ان میں ہماری سوائے عصر کے ہر نماز کے ساتھ کوئی نہ کوئی سنت رکھی ہوئی ہے نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے, تو ان کو جمع کر لیں تو دو فجر کی ہیں, چار ظہر سے پہلے فرضوں سے پہلے, دو بعد میں, یہ ہو گئی آٹھ, پھر دو مغرب کی بعد آپ پڑھتے ہیں فرضوں کے بعد, دس ہو گئیں اور دو عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں, تو یہ ٹوٹل 12 سنتیں ہیں جن کو وہ بتایا گیا کہ ان کو وہ قائم کرتے ہیں. تو اگر ہم نہیں پڑھتے, بے شک آپ کوئی اور نوافل نہیں بھی پڑھیں, تو تب بھی یہ 12 کو ضرور ادا کریں, ان کو نہ چھوڑیں, کیونکہ محسنین ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب محسنین بننے کے لیے ہمیں انشاءاللہ تعالی یہ 12 سنتوں کو پابندی ان کی کرنی ہے, اور دوسرے یہ کہ اپنی نمازوں کی بہتری کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی ہے. جس لیول پہ بھی ہماری نماز ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض کی بعض سے زیادہ اچھی ہوں, لیکن جس لیول پہ بھی ہیں ہر ایک کو امپروومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو کوشش کریں کہ پہلے سے بہتر کریں. کیونکہ محسن جو ہوتا ہے نا, وہ ہر کام کو اچھی طرح کرنے والا, بہت اچھا طریقہ بھی, کوالٹی بھی, اس کی ایکسلنس کے لیول پہ کام کرتا ہے. تو کیا میری نمازیں, جو وہ ان کی سب سے پہلی صفت ہی بتائی گئی ہے, کیا وہ ایکسلنس کے لیول کی ہیں؟ ٹھیک ہے نا, بہت سارے طریقے ہوتے ہیں نا, ایک ایوریج کام کرنا ہوتا ہے, ایک بہت ہی پور کام کرنا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے ٹیسٹس میں دیکھ لیں, بعض لوگوں کے بالکل پور لیول کے, بعض کے ایوریج لیول کے, بعض کے تھوڑے سے ابو ایوریج ہوتے ہیں, اور بعض کے ایکسلنٹ ہوتے ہیں, ہر طرح سے اچھے. رائٹنگ بھی وہ بڑی اچھی طریقے سے کریں گے, بڑا سنوار کے کریں, پتہ چلتا ہے انہیں اہمیت دی ہے اس کو, اور اچھی طرح پڑھ کے کریں گے, بہترین کریں گے. تو ایکسلنٹ ہونے کے لیے تو ایک محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اچھا پھر دوسرا ان کی کیا صفت ہے کہ یہ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو مکی صورت ہے, تو وہاں پہ تو ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی تھی, زکوٰۃ تو مدینہ میں جا کے فرض ہوئی ہے, تو یہاں پہ پھر کس زکوٰۃ کی بات آ رہی ہے؟ اصل میں مکہ میں زکوٰۃ تو نہیں فرض ہوئی تھی, مگر جو بھی مسکین تھے, محتاج تھے, ان کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے جو بھی صدقات, جو بھی خیرات وغیرہ کی جائے, وہ اس میں شامل ہے. ایسے نہیں تھا کہ اس وقت اگر زکوٰۃ نہیں ہے تو کسی کو کچھ دینا ہی نہیں ہے, کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں, تب بھی دو, کچھ نہ کچھ دو اپنے مال میں سے. باقی اب جیسے زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے, تو اب اپنے مالوں میں سے فقراء کے لیے جتنی مقدار فرض کی گئی ہے اس طرح سے ادا کی جائے, اور اس کے اندر بھی کوئی ڈنڈی نہ ماری جائے. اس میں بھی لوگ اتنی طرح کے سوال کرتے ہیں, کہیں سے ہمیں کہیں گنجائش مل جائے کہ یہاں پہ مجھے نہ دینی پڑے. کبھی پوچھتے ہیں, آئے کسی کے اوپر قرضہ ہے تو پھر کیا وہ زکوٰۃ دے؟ اب گھروں کے قرضے لیے ہوئے, گاڑیوں پہ قرضے لیے ہوئے, اور بڑے بڑے محل بنا کے بیٹھے ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, اور ویسے بہت مسکین ہے کہ ہم بڑے مقروض ہیں تو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہائے زیور جو پہنا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے, تو کیا آپ ہر وقت زیور میں لدی بھی بیٹھی رہتی؟ اگر ایک آدھ چھوٹی کوئی انگوٹھی, کوئی بریسلیٹ, کوئی ایئر رنگز آپ نے پہنے ہوں گے, تو اس کی کتنی زکوٰۃ بن جائے گی؟ یہ وہیں سے ہم نے کمی کرنی ہے. اللہ کی طرف تو جاتا ہوا زیادہ بڑھ جائے نا تو وہ بہتر ہے, کیونکہ اس کا نقصان نہیں, فائدہ ہمیں ہی ہے. اللہ کو تو نہیں چاہیے ہماری زکوٰۃیں, ہمارے پیسہ اللہ کو تو نہیں چاہیے, یہ تو ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے. اکاؤنٹ ہمارا ادھر بھی ہے, ایک ادھر آپ نے بینکوں میں اکاؤنٹ کھلائے ہوئے, ایک وہاں اللہ کے پاس اکاؤنٹ ہے, تو اس سے اس میں ٹرانسفر ہی کرنا ہے. لیکن اس میں بھی ہمیں ایسے دل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہائے کہیں زیادہ نہ چلا جائے. بھائی یہاں پہ تو جو اس اکاؤنٹ میں ہے, اس میں تو اگر پڑا ہوا ہے اور مر گئے تو یہیں رہ جائے گا, اس اکاؤنٹ میں کم از کم محفوظ ہے, کہیں جاتا نہیں ہے, وہ پھر بھی مل جائے گا. اب یہ بھروسہ ہو تو پھر ہم یہ کام کریں نا. اللہ اکبر. تو یہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اچھا, اب تیسری جو ان کی خوبی ہے وہ یہ ہے, وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آپ دیکھ لیں یہاں پہ تاکیدیں, ذرا آپ دیکھیں کتنی تاکیدیں ہیں, تین تاکیدیں آ رہی ہیں یہاں پہ. اب سورہ بقرہ میں اس طرح سے اتنی تاکیدیں نہیں آئیں. دیکھیں یہ محسن ہے نا, وہ متقی تھے, تو سبحان اللہ یقین کے لیول میں بھی فرق ہے. سبحان اللہ, یعنی یہاں پہ تاکیدیں دیکھیں, پہلی تاکید ہم, ہم آیا ہے زور دینے کے لیے آتا ہے. بالآخرتی ہونا چاہیے تھے یوقنون بالآخرہ, وہ یقین رکھتے ہیں آخرت پہ, لیکن بالآخرتی پہلے آ گیا, یوقنون بعد میں آیا. یہ بھی تاکید کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ریورس آرڈر کر دیا جائے, اس چیز کو پہلے لے دیا جائے. بالآخرتی ہم یوقنون. تو اس کے بعد تیسری تاکید ہم پھر سے آ گیا, یہی تو ہیں وہ جو یقین رکھنے والے ہیں. دوبارہ جو ہم آیا, تین تاکیدیں, اور یقین کے بھی تین لیول ہوتے ہیں. ہاں جی, یقین بھی سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. یقین کے جو لیول ہیں نا, وہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتے ہیں. سورہ تکاثر میں دو لیول آ گئے, علم الیقین اور عین الیقین. علم الیقین کیا ہوتا ہے کہ انسان جان لے, جیسے آپ مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں, علم الیقین ہو گیا ہمیں, ہمیں پتہ چل گیا یہ سچی بات ہے, یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں, یہ سب چیزیں جو بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ بالکل صحیح ہیں, ہمیں اس کے اوپر بالکل یقین ہے, پورا آپ کو بھروسہ ہو کہ ہاں یہ سچ بات ہے. یقین ویسے بھی تو کس چیز کو کہتے ہیں یقین, کہ جو ہر شک سے خالی ہو, ہر شک سے خالی. آپ جس کو آپ کہتے ہیں کہ مجھے پکا بھروسہ, پکا یقین ہے, ایسے بولتے ہیں نا ہم. تو یقین ایمان سے اوپر کا لیول ہوتا ہے. ایک ہو جاتا ہے نا مان جانا, بس میں مان گئی ہوں. ایک ہے یقین, پکی بات ہو جانا. ہم اردو میں بھی یقین کہتے ہیں اسی چیز کو, کوئی کہ مطلب آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے یہ لفظ استعمال ہم کرتے. دوسرا عین الیقین, خود آنکھوں سے دیکھ لینا. مثلاً ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں, آپ آنکھوں سے آپ کو سامنے وہ چیز نظر آ جاتی ہے, تو پھر یقین کا ایک لیول اور بڑھ جاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے صرف آپ نے کتاب سے پڑھی ہے تو آپ کو انفارمیشن ہوئی ہے, دوسری چیز ہے آپ جب اس کو آنکھ سے دیکھ لیں تو وہ ہے عین الیقین. جب انسان وہاں پہ جب انسان وہاں پہ قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا نا, تو یہ جو اب پڑھی ہوئی باتیں ہیں نا, یہ تو آج کا یقین ایک علم الیقین اس دن آنکھوں سے دیکھ لے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے بعض دفعہ آنکھوں سے دیکھی ہوئی بھی چیز انسان کہتا ہے نہیں جی یہ تو دھوکہ, نہیں جی یہ تو جادو ہے, نہیں جی یہ تو میری نظر بندی کی ہوئی ہے, ہے نا, کہہ دیتا نہیں نہیں ایسے جیسے نظر آ رہا ہے نا, یہ ہپنوٹائز کیا ہوا ہے, ایسے نہیں ہے یہ. اس کے بعد جو تھرڈ لیول ہے ٹاپ کا, وہ ہے حق الیقین, کہ انسان ایکسپیرینس کر لے اس کو. وہ جو ہے نا اس میں پھر ذرا بھی شک نہیں رہتا, وہ سورہ واقعہ میں ہے حق الیقین. کہ پھر مثلاً آگ ہے, کوئی آ کے بتائے آگ لگی ہوئی وہاں پہ, آپ کو یقین ہے یہ اس نے سچ کہا, یہ بالکل سچی عورت ہے, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گی, آپ کو یقین ہو گیا کہ ہاں لگی ہوئی آگ. لیکن اس کے بعد آپ جا کے آنکھوں سے آگ کو دیکھ لیتے ہیں, آگ لگی ہوئی واقعی, اب آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا, لیکن پھر بھی آپ کو ہے پتہ نہیں آگ بھی ہے یہ کہ نہیں ہے آگ, اور آپ اس کو ٹچ کر کے دیکھ لیتے ہیں, تو آپ یہ ٹچ کر لینا حق الیقین ہو گیا, کہ اب اس میں کوئی شک ہی نہیں رہ گیا. محسنین جو ہیں تین تاکیدیں آ گئیں حق الیقین پہ ہوتے ہیں, یعنی ان کا یقین اتنا پختہ ہے, اتنا پختہ ٹاپ لیول کا, جیسے حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر میں اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لوں تو بھی میرے یقین میں رتی برابر فرق نہیں آئے گا, اور میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی میرے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. یعنی دنیا میں بیٹھے ہوئے ان کا یقین اتنا ہی تھا جتنا کہ کوئی دیکھ کے, تو اس کے بعد جیسے اب ہمارے جیسے لوگ ہیں, اب ہمارے جیسے لوگ تو پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہاں ٹھیک ہے یقین تو ہے الحمدللہ, لیکن اللہ اکبر جس دن وہ سامنے آئے گا اس دن آپ کیا سوچتے ہیں یہی والا لیول ہوگا؟ میں تو اپنے لیے تو کہتی ہوں بہت فرق ہوگا, واقعی آج وہ لیول نہیں ہے. وہ جس وقت سامنے دیکھیں گے اس وقت حالت کیا ہو جائے گی, اس وقت اور یقین بڑھ جائے گا، اور جو جنت یا جہنم کے اندر جائیں گے اور یقین بڑھ جائے گا. اللہ اکبر. تو محسنین کی جو کوالٹیز ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ ان کو ایسا یقین ہوتا ہے، یعنی ہائیسٹ لیول کا یقین. اور پھر دوسری اس کی جو ابن کثیر نے اس کی تفسیر کی ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں، آخرت کا دن تو یہاں پہ آ ہی گیا نا کہ آخرت کا دن ہے، لیکن وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ان کو ضرور اجر دے گا اس محنت کا جو وہ کر رہے ہیں. محسنین جو محنت کر رہے ہیں نا، وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یعنی ایک دن ضرور آئے گا جب یہ میری ساری محنت کا مجھے صلہ ملے گا. یہ جو میں صبر کر رہی ہوں، یہ جو میں شکر کر رہی ہوں، یہ جو میں ذکر کر رہی ہوں، یہ جو میں نمازیں ادا کر رہی ہوں، یہ جو میں اپنے خواہشات کو دبا کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہوں، اس سب کا مجھے اجر ملے گا. اور ابن کثیر جیسے کہتے ہیں کہ وہ کسی لالچ میں، کسی اور وجہ سے نہیں یہ سب کر رہے ہوتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، نہ اپنے کسی دوست یا پڑوسی یا لوگوں کے لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو کوئی یعنی ان کی عزت وغیرہ کریں، نہ وہ اس لیے کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں کہ وہاں سے کوئی مالی مفاد ان کو حاصل ہو جائے، کوئی لوگ ان کو فائنینشیل بینیفٹس دیں، کوئی ان کا ایون شکریہ ادا کرے، اس کے لیے بھی نہیں کرتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے، کسی قسم کا کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ مجھے گفٹ دیں، یہ لوگ مجھے کوئی میری تعریفیں کریں، یہ لوگ میری عزت کریں، یہ لوگ میرے آگے بچ بچ جائیں، اس کے لیے میں کروں. محسن ایسا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ کہتا ہے بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے لوگوں سے، مجھے شکریہ بھی نہیں چاہیے. اور ہم تو سیکھ کرتے ہیں، ہم تو ڈھونڈتے ہیں، ہم تو انتظار میں رہتے ہیں کہ اب کس وقت فون آئے گا شکریہ کا، ابھی تک فون نہیں آیا. بار بار فون چیک کرتے ہیں، ٹیکسٹ بھی نہیں کیا اس نے، شکریہ ہی کہہ دیتی. استغفر اللہ. محسن تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اس کو تو پرواہ بھی نہیں کوئی شکریہ کرے یا نہیں. اللہ اکبر. تو آپ نے اب دیکھ لیا متقی کے اس میں بھی تاکیدیں تھیں، مگر وہاں میں دو تاکیدیں تھیں، یہاں پہ تین تاکیدیں. محسن کتنا پیارا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں اللہ کا بھی حق دے رہا ہے نمازیں پڑھ کے، اور لوگوں کا بھی حق دے رہا ہے زکوٰۃ دے کر اور لوگوں کے اوپر خرچ کر کے، اللہ کی مخلوق کا بھی حق دیتا ہے، یعنی حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہے، حقوق اللہ بھی ادا کرتا ہے. اور بندوں پہ احسان کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی نیڈس کا خیال رکھا جائے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے، بخل نہ کیا جائے. اور جس کو آخرت کے اوپر یقین ہوگا اس کی تو ساری زندگی بدل جائے گی، ساری زندگی بدل جائے گی. اور جس کو یہ یقین ہوگا کہ اس کام کا مجھے بدلہ مل جانا ہے، اس کو پھر کوئی کام کرنے میں سستی نہیں آئے گی. آپ کو جیسے پتا ہے کہ مجھے پے ملنی ہے، تو اب آپ روز جاتے ہیں نا جاب پہ، تو کسی پہ کیا احسان ہے، آپ جاتے ہیں جاب پہ کام کرتے ہیں، مطلب آپ کو یہ ہوتی ہے تسلی کہ مجھے کچھ ملے گا، تو آپ یہ نہیں کرتے کہ گھر بیٹھ جائیں، چھٹیاں کر لیں، ہیلے بہانے کریں، کچھ کریں، سستی دکھائیں. نہیں، آپ جاتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں، ٹائم پہ اٹھتے ہیں، کیونکہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس کا مجھے اجر ملے گا نا اور اس کا یقین ہے، تو پھر انسان ڈھونڈ ڈھونڈ کے جابیں لیتا ہے. پھر ایسے نہیں کہ جاب والے آپ کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر آپ بھاگتے ہیں کہ مجھے جاب مل جائے، کیونکہ آپ کو وہاں سے پے جو چاہیے. پھر ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو کہے جی آپ اٹھ کے جائیں اور جائیں جاب کے اوپر جاب کریں، پھر آپ خود اٹھتے ہیں، خود ذمہ داری سے کرتے ہیں، پھر آپ ایک سے بڑھ کے ایک جاب ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے اچھی اور مل جائے، اس سے اچھی اور مل جائے. اچھی کا مطلب کیا، یعنی اس سے زیادہ پیسے والی ہو، اس سے زیادہ پیسے والی ہو، یعنی پھر یہ انسان کو ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ نیکی جس میں ملے، اس سے بھی زیادہ نیکی جس میں ملے، اور بڑھا لوں اور بڑھا لوں. جن لوگوں کے جاب کے آواز تھوڑے کم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سیکنڈ جاب کر لیں اور پیسے آ جائیں، रिवॉर्ड चाहिए ना, ये चाहिए होता है कि बदला मिलेगा इसका। तो जिसको ये यकीन है कि मुझे बदला मिलेगा, वो फिर एक नेकी पे नहीं बैठता चुप करके, फिर वो और तलाश करता है, और मौके तलाश करता है, इससे ज़्यादा बेहतर, इससे ज़्यादा अच्छा, इसमें मुझे और ज़्यादा रिवॉर्ड मिल सकता है। ये वो कोई मौका ज़ाया नहीं करता। फिर लोग नहीं उसके पीछे भागते जी आप आ जाएं, आपको ये काम करना है, और हम नखरे दिखाते रहें और हम एहसान जिताएं जी मैं काम करके दे रही हूँ। नहीं, अल्लाहु अकबर। तो ये होता है मोहसिन, समझ आ गई आप? कितना इसकी पर्सनैलिटी कितनी यूनिवर्सल है ना, तो एक तरफ को है कि बस कोई एक ही वो कर रहा है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद और अकीदा आखरत, क्या सब चीज़ें ही हैं इसमें। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये हैं ऊपर हिदायत के अपने रब की तरफ से। बड़ी खूबसूरत बात है, अला हुदन, हिदायत पे जैसे सवार हो गए, हिदायत एक सवारी है उस पे ये सवार होके जा रहे हैं। अब जो भी ये कर रहे हैं हिदायत की रास्ते पे ही हैं, उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये अला हुदन है, अब यहाँ पे भी मोहसिनीन की बात आ रही है कि वो लोग जो एहसान के लेवल पे काम करते हैं वो हैं हिदायत याफ्ता। यहाँ पे हा उलाई नहीं आया, हादा का प्लूरल होता है हा उलाई, ठीक है, यहाँ पे उलाई का आया। अगेन इसम इशारा बाईद, समझ आ गए? अब इसम इशारा बाईद किसके लिए भी आता है? अजमत के लिए। हा उलाई भी प्लूरल का इशारा, दीज, ये आ रहा है दोज, ओके, दोज, दोज पीपल, ऐसे लग रहा है अल्लाह ताला दिखा रहा है दोज पीपल, वो लोग, वो देखो उन लोगों को, वो हैं रोल मॉडल, देखा कैसे हैं वो हैं हिदायत पे, तुमने भी चलना है ना हिदायत पे तो इनको फॉलो करना, उनको पॉइंट आउट किया जा रहा है। और मैंने आपको बताया ना कि इसम इशारा बईद किसके लिए होता है? अजमत के लिए भी आता है। तो अल्लाह के हाँ ये कितनी अजमत वाले लोग हैं, सोचें। अल्लाहु अकबर, वा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं फलाह पाने वाले। फलाह, फलाहा, फालाम हा से ये लफ्ज है ना, और ये किसके लिए आता है? असल इसका जो इसको कहा जाता है फलाह, किसान को, कामयाबी तो हम इसका मीनिंग करते हैं मगर किसान के लिए असल में ये लफ्ज़ है। और किसान कैसा होता है? किसान का जहन में आते ही क्या जहन में आता है? बहुत हार्ड वर्क, बहुत मुशक्क़त, है ना? अब और जो ऑफिस में लोग बैठे होते हैं उनकी इतनी मुशक्क़त नहीं होती जितनी एक किसान की होती है। उसकी ज़िंदगी बड़ी मेहनत तलब ज़िंदगी होती है, बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त करता है तब जाके उसको फसल मिलती है। तो पानी लगाता है, कभी जड़ी बूटियाँ निकालता है, कभी दिन और रात उसकी फिक्र में लगा रहता है अपने खेत की, आखिर में जाके फसल पक के तैयार होती है तो उसको अपनी मेहनत का सिला मिलता है। इसी तरह मुफ्लिहून, ये मुफ्लिहून है फलाह पाने वाले, ये वो हैं जो मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर जाके इनको कामयाबी मिलती है। समझ आई बात? और यहाँ पे मुफ्लिहून है, जो अल मुफ्लिहून क्या है? ये इसम है, फेल नहीं है। और इसम में मैंने आपको क्या बताया था? तसलसल होता है ना, कि काम वो करता रहता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि फलां राहिम है, रहम करने वाला, और मैं कहूँ कि वो रहम, उसने रहम किया, तो उसने रहम किया का मतलब है हो सकता है उसने एक दफ़ा कर दिया, लेकिन जो राहिम है वो हमेशा ही रहम करता है। तो जो मुफ्लिहून है, जो मुफ्ले है बंदा, वो है कि यानी उसकी कामयाबी हमेशा की है। दुनिया में भी ऐसे लोगों को कामयाबी मिलेगी, आखरत में भी मिलेगी। अल्लाह उसको इस दुनिया में भी जो इन सिफात को अपनाता है, अल्लाह ताला यहाँ पे भी उसको सुकून भी देगा, इज्जत भी देगा, इत्मीनान भी देगा, चैन देगा, नेकी में रहनुमाई करेगा उसकी, उसको दीन में आगे बढ़ाएगा, और आखरत में भी उसको अल्लाह ताला कामयाबी देगा। ये ऐसे लोग हैं। देखिए हमारे तो आज कामयाबी के मेयार ही और उसके मीनिंग ही बदल गए हैं ना, हम भूल चुके हैं कि असल कामयाबी क्या चीज़ होती है। हमारे नज़दीक जिसके पास जितनी नेमतें ज़्यादा हैं वो उतना ही कामयाब है। नेमतों से मतलब क्या, घर बड़ा, गाड़ी बड़ी, पैसा बड़ा, जॉब बड़ी, ये बस। तो कुरान पढ़ने के बावजूद अगर अभी तक हमारी समझ में नहीं आया कि कामयाबी क्या चीज़ होती है और क्या ये कामयाबी है वाकई, हम लोगों की चीज़ों को देख के हमारे मुंह खुले रह जाएं और हम हिर्स करें और मुंह में पानी आ जाए और हाय वाय निकलने लगे और दोस्तियां वहां हों जहां पे हम समझते हैं ये बड़े कामयाब हैं, और वहां से कोई ताल्लुक ना रखें जहां पे हम समझते हैं कि ये तो नाकाम है क्योंकि इनके पास इतना नहीं है जितना फलां के पास है। तो फिर अभी तक हमने कुछ सीखा ही नहीं। कुरान तो हमें शुरू से सिखा रहा है कामयाबी क्या चीज़ होती है। अल्लाह अकबर। तो असल कामयाब ये मोहसिन है। कामयाबी देखनी है तो इनको देखो और इनको आप कह सकते हो हाँ ये कामयाब है, बाकी वो कामयाबियां नहीं है जिनको हम कामयाबियां समझते हैं। अब जो आयत आ रही है ये इन कंपैरिजन आ रही है जो हमने पहले पढ़ा, यानी इसके मुकाबले में आ रही है। हमने किन के बारे में पढ़ा, मोहसिनीन के। अब जो आयत आ रही वो दूसरी किस्म के लोग हैं, ऑपोजिट है इनसे। ठीक है, इस दुनिया में आप देखेंगे दो तरह के लोग आपको नजर आएंगे। एक वो अल्लाह के अहकामात पे अमल करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं, उसकी दी हुई हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं और एहसान के लेवल के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो सारी अपनी तवज्जो लहव व लाब, खेल कूद, गाना बजाना, ये बस इन चीज़ों के अंदर पड़े हैं और गाफिल हैं बिल्कुल अपने दीन से, अपनी आखरत से, अपने रब से। तो दोनों का कंपैरिजन किया जा रहा है। इस आयत को हम कुछ यानी पार्ट्स में देखते हैं ताकि आपको सही से समझ आ जाए और आप लॉस्ट ना हो, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हक को हक बना के हमें दिखा और उसकी इत्तेबा की हमें तौफीक दे और बातिल को बातिल करके दिखा हमारे सामने और हमें उससे बचने की तौफीक दे। और मैं जितनी दफ़ा भी पढ़ाती हूँ, बहुत दफ़ा ये अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा चुकी हूँ आयत, मगर ऐसा नहीं है कि जो पहले पढ़ाया बस वही लेके आपको दोबारा बता दिया। जितनी दफ़ा मैं पढ़ा रही थी उतनी दफ़ा नए यानी एक तौर पर अपनी सारी दोबारा से तहकीक करती हूँ, सारी दोबारा से चीज़ों को पढ़ती हूँ और देखती हूँ और पिछली चीज़ों को एक तरफ रख के, ताकि जो हलाल है वो भी आपके सामने आए और जो हराम है वो भी आपके सामने आए। ऐसे नहीं है कि बस किसी से कोई बैर है या कोई बस चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती तो मैं ऐसे बताऊंगी। ये कुरान का मामला है, इसलिए इसके अंदर बहुत डर के रहना चाहिए कि जो चीज़ अल्लाह ताला ने जैसे बताई है उसको वैसे ही सिखाया जाए, बताया जाए। उसमें अपनी पसंद या नापसंद को नहीं हम ला सकते। कोई चीज़ों को हम हाईलाइट कर दें, कोई चीज़ों को हम कहें कि नहीं ये हम छुपा लें या ये हम ना बताएं या इसको पीछे रखें, या कोई अगर गुंजाइश निकल सकती है तो उसको भी ना बताएं, ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी किस्म के लोगों का, वामिन नासी, और लोगों में से कोई वो है, मैं यश्तरी, जो ख़रीदता है। अब इश्तेरा को पहले देख सकते हैं आप कि ये क्या होता है इश्तेरा करना। एक तो होती है ना तिजारत जिसमें लेन देन होता है, ख़रीदो फरोख्त होती है। एक इश्तेरा है जिसके अंदर कोई ज़्यादा अच्छी आपको डील नहीं मिली, घाटे का सौदा कर लेना। उन्होंने सौदा तो किया है लेकिन घाटे का किया। सौदे में क्या होता है, आप कुछ देते हैं तो आपको कुछ मिलता है, राइट। आप बाज़ दफ़ा मिसाल के तौर पे आपने अपनी गाड़ी बेच दी, गाड़ी بیچ کے آپ نے اس کے بدلے میں ایک میز خرید لی دوسرے سے, اب میری گاڑی لے لو یہ میز دے دو, کتنا گھاٹے کا سودا. تو بعض لوگ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی, یعنی اس کا مطلب ہے کہ بڑی اچھی چیز دے کے کوئی خراب چیز لے رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, من یشتری, جو خریدتا ہے, کیا لہو الحدیث. لہو الحدیث, لہو کیا ہوتا ہے, پہلے لہو کو دیکھ لیں. لہو ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے مقصد سے یا خیر سے کسی اچھی چیز سے آپ کو دور رکھے. مثال کے طور پہ آپ نہ گپ شپ کرنے لگیں فون پہ, اور وہاں پہ کھانا آپ نے چولہے پہ چڑھایا تھا, اب وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ نہیں نہیں اچھا ایک بات اور سن لو, دوسری بات سن لو, دوسری بات سن لو, اور آپ کو اس کے اندر اتنی باتوں میں مشغولیت ہو گئی کہ پتہ ہی نہیں چلا وہاں پہ کھانا بھی جل گیا. ایک چھوٹی سی ایسی مثال سے آپ کو بتا رہی ہوں. یعنی پھر آپ نے اس وقت کیا کیا کہ آپ ایک لہو میں پڑھ کے آپ نے ایک خیر کی چیز, ایک اچھی چیز, ایک جو بہتری کی چیز تھی اس سے دور ہو کر, جس کو ہم اپنی زبان میں ڈسٹریکشن بھی کہتے ہیں. ڈسٹریکشن کیا ہوتی ہے, جب آپ بچے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, وہ پڑھائی کر رہے ہیں, اتنی دیر میں کسی نے کوئی تماشا دکھانا شروع کر دیا, کسی نے کوئی شرارتیں شروع کر دی, وہ پڑھائی بڑھائی چھوڑ کے ان کا دھیان دوسری طرف ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے لہو, ضروری چیز سے آپ کسی اہم چیز سے کسی بیکار چیز میں کنزیوم ہو گئے. سمجھ آئی بات, یعنی امپورٹنٹ کو آپ بھول گئے اور آپ کو محو کر لیا کسی اور چیز نے, انگیج کر لیا, آکیوپائی کر لیا آپ کے برین کو کسی اور چیز نے. اب یہ باتیں کو یاد رکھیے گا, کیونکہ جب آپ اس کی تفسیر کو دیکھیں گے نا تو پھر یہ ساری باتیں اس میں اپلائی ہونی ہیں. میں صرف آپ کو لو کا مطلب بتانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ پہلے آ جائے کہ لو کیا چیز ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کل ایگزام ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن آپ کس میں لگ گئے, آپ اس وقت گھر کے اندر اور کسی صفائیوں میں لگ گئے ہیں, یا آپ ٹی وی دیکھنے میں لگے, کوئی گیم آ گئی اس کے اندر لگ گئے, تو اب ایک لہو میں آپ لگ گئے. ٹھیک ہے, تو جو خریدتے ہیں, پہلے اس کا اس ورڈز کا پھر میننگ پہلے دیکھ لیں, پھر اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. حدیث, حدیث جو حدثا سے ہے, حدثا, جس کے میں نے آپ کو لغوی معنی بتایا ہے, نئی چیز, نئی بات, یعنی دل فریب کلام کہہ سکتے ہیں, بات کہہ سکتے ہیں. تو لہو الحدیث پھر کیا ہوا, یعنی ایسی ڈسٹریکشن والی بات جو آپ کو ڈائیورٹ کر دے, جو آپ کو آکیوپائی کر لے, آپ کو امپورٹنٹ بات سے غافل کر دے, اور آپ اس کے اندر فضول اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں, اس کا شان نزول میں آپ کو پہلے ایک بتا دوں. دو واقعات آتے ہیں اس کے شان نزول میں. ایک واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک قریش کا ایک آدمی ایک گانے والی لونڈی خرید لایا. وہاں پہ لونڈیاں تو بکتی تھیں مگر بعض گانے والی بھی ہوتی تھی جو گانا گا سکتی ہوتی تھی, تاکہ وہ گائے بجائے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے تھے, تبلیغ کرتے تھے, تو جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جانے والے ہوتے تھے یا آپ کی بات کو سننے والے ہوتے تھے, وہ اس گانے سننے میں لگ جاتے تھے. ہے نا, اب سوچیں مکی دور میں اتنے چیلنجز تھے لوگوں کو, کہیں مارا پیٹا جا رہا ہے, کہیں ان کے گھر والے ان سے ناراض ہو گئے, کہیں ان کو بالکل گھر سے بے دخل کر دیا گیا, طرح طرح کی مشکلات تھیں نا دعویٰ کرنے میں. اور ایک یہ بھی مشکل کہ وہاں پہ اس قسم کی چیزیں کر کے لوگوں کو اپنی طرف بلایا جا رہا ہے, تاکہ لوگ یہ نہ سنیں کہ جو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, جب جائیں گے ہی نہیں ان کی مجلس میں تو پھر کیسے سنیں گے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں میں, بازاروں میں, ہر جگہ تبلیغ کرتے تھے. کوئی یہ نہیں تھا کہ کلاس روم بنایا ہوا تھا گھر میں کہ وہاں پہ لوگوں نے آ کے اٹینڈنس لگانی ہے, ہر جگہ. مگر آپ دیکھیں جس جب لوگ کسی اور چیز میں مشغول ہوں گے تو پھر کون سنے گا آ کے کہ قرآن سننے کے لیے آ جائے. دوسرا واقعہ یہ تھا کہ نظر بن حارث جو تھا وہ ایک تاجر تھا, کافر, یہ بدبخت جو تھا یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا. کفر پہ ہی مرا تھا. تو یہ روم فارس اور ادھر ادھر جاتا رہتا تھا, تو گیا فارس سے جا کے یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ اٹھا کے لے آیا, وہاں کے جو ان کی بہادری کے اور ان کے ان چیزوں کے مزے مزے کے قصے, ایسی فالس سٹوریز جیسے ہم آپ کو کہیں آج ڈرامے فلمیں ہیں خود ہی لوگوں نے گھڑی ہوتی ہیں لکھی ہوتی ہیں, کون سا کوئی سچی باتیں ہوتی ہیں. تو وہ مقابلے کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح, یا آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ایک طرف تو دوسری طرف اپنے قصے لے کے بیٹھ جاتا تھا, لوگوں آؤ میرے قصے سنو دیکھو جو میں قصے سنا رہا ہوں, بھلا بتاؤ یہ زیادہ اچھے ہیں کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو وہ بتا رہے ہیں سنا رہے ہیں تمہیں وہ اچھے ہیں. اس طرح مقابلے کرتا تھا. اچھا یہ تو اس بندے کے لیے آ گیا کہ جو ایسے کام کرتا تھا, اور اس سے سملر جو لوگ بھی کام کریں ایسے اللہ کے راستے سے ہٹانے کے, ان سب کے لیے بھی یہی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو بھی قصے کہانیوں کو پریفر کریں قرآن پہ, جبکہ وہ قصے کہانی اگر لہو الحدیث ہیں اور ان کو وہ پریفرنس دیں تو پھر وہ بھی اسی کے اندر ہے. قتادہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یش تری کا مطلب یہاں پہ خریدنا نہیں ہے بلکہ پریفر کرنا ہے, کہ انہوں نے اختیار کر لیا, انہوں نے پریفر کیا لہو الحدیث کو. اور زحاق نے فرمایا کہ لہو الحدیث کا معنی یہاں پہ شرک ہے, شرک کو انہوں نے پریفر کر لیا. لیکن جو میجورٹی مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ لہو الحدیث سے مراد غنا ہے, گانا بجانا ہے. اور اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ حرام ہے خریدنا اور بیچنا غنا کا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا, اور پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی. اس کا مطلب اس آیت کے اندر غنا کی بات ہو رہی ہے. تو اس آیت سے تو پتہ چلا کہ یہ لہو الحدیث کیا ہے, یہ گانا بجانا, کہ جو خریدتا ہے اس لہو الحدیث کو, جو اس میں انویسٹ کرتا ہے, چاہے اس کے انسٹرومنٹس ہیں چاہے اس کی سی ڈی ہیں, آج کے وقت میں تو سی ڈی, اس زمانے میں تو مغنیاں ہوتی تھی, یعنی گانے والی عورت ہوتی تھی, لائی بھی کسی کو لانا پڑتا تھا, ان کے پاس تھوڑی سی ڈی یا ہوتے ہیں, تو آج تو کسی گانے والے کے پاس جا کے سننے کی ضرورت ہی نہیں, اور عورتیں ہی گایا کرتی تھیں, آج تو مرد بھی گانا شروع ہو گئے نا, تو بس ان کی سی ڈی لے آئیں, ان کے لے آئیں, یہ لے آئیں, تو یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد تبلے وغیرہ, یہ ڈرم وغیرہ تبلے. یہ جو آیت ہے اس سے ہمیں جو میوزک ہے اور میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں اور میوزیکل چیزیں ہیں ان کے حرام ہونے کی طرف اشارہ ملتا ہے, کہ گانا اور گانے کے آلات اور گانے کا سننا سب اس میں ہے. ابن مسعود جو ہیں قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے. اور صحابہ ایسے ہی نہیں کو بات کہہ دیا کرتے تھے, سنی سنائی باتیں کرنے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوتا تھا تو پھر فرماتے تھے. عبداللہ بن مسعود بات فرما رہے ہیں, کوئی ایسی معمولی بات نہیں, اور وہ بھی قسم کھا کے. تو گانا بجانا, آلات موسیقی, پیانو ہیں, تبلے ہیں, گٹار ہیں, یہ سب چیزیں اس میں آ گئی. اور اس کے علاوہ اس کی یہ بھی تفسیر ہے, ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے ذکر سے لوگوں کو دور کر دے, خاص کر جس میں گانا بجانا ہوتا ہے, آلات موسیقی ہوتے ہیں, باجے گاجے ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے دور کر دے, فضول بےہودہ کام ہیں, کھیل کود ہیں, رسالے, ناول, جو جذبات کو بھڑکانے کے لیے لوگوں کے لکھے جاتے ہیں, یا ٹی وی ڈرامے ہیں, فلمیں ہیں, ہر وہ چیز جو اللہ کے ذکر سے انسان کو دور کر دے. کیونکہ آگے کیا آتا ہے, لِيُدِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم, تاکہ بھٹکائے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے. لِيُدِلَّ آیا یہاں پہ, دل کا مطلب کیا, بھٹکانا, دوسرے کو بھٹکانا, یعنی پہلے خود گمراہ ہوئے میں دوسروں کو بھی اپنی لائن پہ لگا لیا. खुद तो भटके में हैं ही, जो खुद भटक जाते ना फिर उनको चैन थोड़ी आता है कि हम खुद भटके में, तो हम चलो चुप करके बैठ ही जाएं। अब खुद उन्होंने अगर ये समझ लिया कि दाऊद अलैहिस्सलाम वो भी तो मज़ामीर, और उनके भी तो गाने थे और उनके भी तो ये थे। किसी ने मुझे कहा आप फलानी पता नहीं कौन सी कोई फिल्म ज़रूर देखें, उसके अंदर बताया गया है कि कैसे दाऊद अलैहिस्सलाम का गाना होता था, और वो तो जायज़ है। और दाऊद अलैहिस्सलाम जब पता नहीं म्यूज़िक करते थे या मुझे ये नहीं याद कि क्या उन्होंने बताया कि मतलब दाऊद अलैहिस्सलाम का गाने को और म्यूज़िक और सबको हलाल किया था, तो यहाँ पे फिर आज क्यों फिर हराम है, यहाँ पे क्यों आप लोग कहते हैं, जबकि दाऊद अलैहिस्सलाम तो करते थे। खुदा के बंदो कहाँ पे लिखा हुआ है दाऊद अलैहिस्सलाम म्यूज़िक के साथ जो गाने गाते थे? जो ज़बूर है वो सुबहान अल्लाह अल्लाह की हमद के गीत हैं, उसमें कोई हलाल आराम वाली चीज़ें नहीं थी। ज़बूर में अल्लाह की हमद के तराने थे, दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ इतनी खूबसूरत थी कि जब वो तराने पढ़ते थे तो कुरान कहता है उनके साथ हम आवाज़ हो जाते थे, परिंदे भी और पहाड़ भी और ये सब। किधर लिखा हुआ है कि वो, ये तो अल्लाह माफ़ करे कि एक पैगंबर की भी आप क्या बात कर रहे हो, उनके ऊपर लगा रहे हो कि हम उनके ऊपर वो म्यूज़िक करते थे। अल्लाहु अकबर। तो यानी ताकि वो भटकाए अल्लाह के रास्ते से बगैर इल्म के। आप मुझे ये बताएं आज क्यों लोगों के पास वक्त नहीं है कुरान के लिए, अल्लाह के रास्ते से। यहाँ पे बताया गया ना अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए। अल्लाह के रास्ते का मतलब सब चीज़ें आ गई, जितनी भी चीज़ें इस्लाम की हैं वो सब इसमें हैं। वो उनसे लोगों को भटका देता, उसमें कुरान भी आ गया, उसमें नमाजों का ना याद रखना भी आ गया, उसमें माँ बाप की परवाह ना करना भी आ गया। माँ बाप आवाज़ें दे रहे हैं, वो कोई पता ही नहीं है कि भाई क्या कौन आवाज़ दे रहा है, कौन क्या हो रहा है, कुछ कुछ नहीं पता, ना किसी का हक अदा करने का पता है। वो सब चीज़ें सबीलिल्लाह में आ गई। अगर आप आज देखें एक चीज़ को लेते हैं, अगर कुरान के लिए या नमाज के लिए या ये जो फ़राइज़ हैं इनके लिए लोगों के पास क्यों नहीं है टाइम, तो उसका रीजन आपको यही पता चलेगा, लाहवल हदीस है। देखें एक तरफ वो मोहसिनीन थे, वो अल्लाह का भी हक अदा करते और लोगों का भी, एक तरफ ये लोग हैं जो लाहवो लाभ में पड़े हुए, गाने बजाने में, खेल कूद, फजूल बेमकसद चीजें उनमें पड़े हुए हैं। तो मुझे बताएं कि वो उनके पास वक्त कहां से मिलेगा, वक्त फिर उनका उन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है ना, क्योंकि ये चीज़ें एडिक्शन की तरह हैं, जैसे ड्रग्स जो होती हैं उसकी एडिक्शन होती है ना, इस तरह इन चीज़ों की एडिक्शन होती है। अगर आप गाड़ी में बैठते हैं और चाबी घुमाते के साथ ही म्यूज़िक शुरू हो जाता है, और घर आते हैं तो उसके अंदर फ़ोनों के ऊपर इस तरह की चीज़ें हैं, और सारा वक्त सारा दिमाग सारी सोच और इन चीज़ें किसी कहानी, फर्जी कहानी जो लोगों ने खुद ही हाथों से लिख ली भी है, उनके ऊपर दिमाग रहता है कि इसके बाद अगली किस्त में पता नहीं क्या होना। नमाज में भी वही बात याद रह रही, नमाज से पहले भी उसी तरफ ध्यान था, नमाज के बाद भी उसी में ध्यान है, तो नमाज के अंदर तो जाहिर ही बात है उसी में है। तो फिर आप बताएं कि क्या उन नमाजों का हाल होगा, क्या कुरान की तरफ तवज्जो होगी। कुछ लोग ऐसे नहीं है सिर्फ कि वो लावल हदीस को पसंद करते हैं या उसे उनको मजा आता है, वो उसको खरीद लेते हैं, पैसे दे दे के भी खरीद लेते हैं, चाहे कितने भी पैसों की आए। नेकी की बात, अल्लाह की बात, कुरान की बात मुफ्त भी मिल रही हो ना तो नहीं लेते, कहते हमारे पास टाइम नहीं। लावल हदीस अगर टिकट लेकर भी देखनी पड़े, खेलनी पड़े, खरीदनी पड़े, तो भारी कीमत देने से भी चूकते नहीं। इसका चस्का होता है, चस्का जिसको हम कहते हैं एडिक्शन इंग्लिश में कह लें, चस्का उर्दू में कह लें, कि अल्लाह का दिया हुआ माल खर्च करके अल्लाह को नाराज करते हैं और खरीद लाते हैं लाहवल हदीस। कि जो लोग अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टैलेंट लगा रहे हैं, अपनी कोशिशें लगा रहे हैं कि किस तरह हम खुद को बिजी रखें लाहवल हदीस में, कि हमें बस इसके अंदर ही रहें, और अहम से वो गाफिल हैं, जबकि उनको بزی خود میں کو کس میں رکھنا چاہیے؟ نماز میں، زکوٰۃ میں، آخرت کی تیاری میں، جیسے یہ محسنین کر رہے تھے، تو وہ اس کے اندر لگے ہوئے. اب یہ لاول حدیث میں اور کون کون سی چیزیں آ گئیں؟ اس کے جو اس کا جو میننگ ہے، میں نے آپ کو ایک میوزک کی تو بات بتا دی، اس کے اوپر اور بھی بات کرتے ہیں، لیکن اور بھی کون کون سی چیزیں آ گئیں جو اہم سے انسان کو روک کے بالکل بیکار کسی چیز کے اندر مشغول کر دیں. صرف یہ نہیں کہ وہ انسان کر رہا ہے، اتنا اس کے اندر محو ہو جاتا ہے، اتنا اس میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اس کو بھول ہی جاتا ہے، وہ نمازوں کے وقت چلے بھی گئے، اثر وقت ختم بھی ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا. مغرب کی اذان ہوئی کب ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو یہ پروگرام دیکھ رہے تھے. جو اتنی اپنے اندر مشغول کر لے، آج آپ دیکھ لیں اسپورٹس کے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، میچ تو ایک ہوتا ہے، گیم تو ایک ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر وہ کمنٹریاں اور وہ تبصرے اور اس کے پروگرام، اور پھر آپ ویڈیو گیمز دیکھ لیں جن میں جو کھیل رہا تھا اس کو یہی نہیں پتا ہوتا مجھے کوئی آواز دے رہا ہے، یا کوئی آگ لگ گئی کہیں، یا کوئی مسئلہ ہو گیا. پھر آپ فلمیں دیکھ لیں، پھر آپ گانے دیکھ لیں، پھر آپ یہ چیزیں دیکھ لیں، یعنی یہ کیا چیزیں آکیوپائی کر لیتی مائنڈ کو، ڈسٹریکٹ کر دیتی، اتنا انسان کو بزی کر دیتی، مشغول کر لیتی نا اپنے آپ کے اندر. پھر آپ انہیں کو دیکھتے ہیں، انہیں کو سوچتے ہیں، انہیں کی باتیں ڈسکس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا بھلا بتائیں؟ پھر ڈسکشنز بھی انہیں چیزوں کی ہوتی، اور یہ اس سے اس چیز سے ان چیزوں نے ہٹا دیا جو آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ تھی، جو خیر کی تھی، جن کے بارے میں سوچنا چاہیے. کیا کسی کو وقت ملے گا کائنات میں غور و فکر کرنے کا، یا مجھے محسن بننا ہے، مجھے اپنی نماز کو بہتر کیسے بناؤں، مجھے قرآن کے اوپر اور ٹائم دینا ہے، مجھے یہ فکر کرنی ہے میرا کیا انجام ہوگا، جب اس کی جگہ پہ دماغ کے اندر ڈرامے کی کشتی سوار ہے، اور اس فلم میں کیا ہوا تھا، اور وہ گانا کتنا اچھا ہے، اور وہ فلانا، اور پھر ان کو نہیں صرف دیکھتے، پھر ان کو فالو کرتے ہیں جن کو نام سٹارز کا دیا ہوا ہے. اب ان کو جتنے مرضی سٹار کہہ لیں، اسے وہ سٹار تھوڑی بن جاتے ہیں، ان کو ان چیزوں کا نام دیا ہوا ہے، پتہ نہیں ان کی پھر زندگیوں کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، فلانے کے کتنے بچے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کسے شادی کر رہا ہے، اس کی طلاق ہو گئی، اس کی یہ ہو گئی، اچھا تمہیں پتہ ہے، پھر اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. یعنی ان کی ساری زندگی بس یہ ہے. اب دوسری یہ چیزوں نے ہماری لے لیا، یہ فیس بک ہیں، انسٹاگرام ہیں، یہ ہیں، فوراً اپنی بس میں ہر وقت اپنا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرتی رہوں، میں جلدی چیک کروں فلانے نے کیا کیا ہے، فلانے کہاں گھومنے گیا، ان کی زندگیوں میں جھانک رہے ہیں، ان کی زندگی. او بھائی، اگر آپ کو دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے سے ہی فرصت نہیں ہے، اور کہتے ہم یہ ہیں کہ بڑی ہم خیر کے اتنے ہمارے کام ہو رہے ہیں نا، ابھی تک میں نے تو نہیں اس خیر کے کام سے کسی کو کوئی ایسا نیک اور پارسا بنتے دیکھا، وہ فیس بکوں سے کوئی نیک پارسا بن گیا، اور ہمارا سارا وقت اس میں لگ رہا ہے. یا تو آپ اس میں دعویٰ کر رہے ہو نا، دعویٰ کر رہے ہو، اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اس کے سوا آپ کا کوئی کام نہ ہو. یہ لوگوں کی دیکھیں، وہ اس کی شادی کیسے ہوئی، اس کو کسی نے کہا ابھی یہاں پہ شادی ہو رہی ہے، ابھی وہ ان کے وہاں پہ پہنچ بھی گیا کہ دلہن کیسی لگ رہی ہے، وہ کیسی، اس نے کیا پہنا ہے اور کیا نہیں، وہ سب چیزیں دوسرے ملکوں تک پہنچ چکی تھی. یہ کیا ہے؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ سوچیں تو کیا ان سے حاصل ہے؟ ایک فلم بھی آپ کے 3 گھنٹے لے لیتی ہے زندگی کے. ہم نے پڑھا تھا نا زندگی قلیل ہے. فیس بک آپ کا کتنا ٹائم لیتا ہے، انسٹاگرام اور جتنی یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا ٹائم ایڈ اپ کریں. اس کے باوجود میں نے تو نہیں کبھی کسی کو روتے ہوئے دیکھا، ہائے اس مووی کے بعد میرا اتنا وقت برباد ہو گیا، ہائے اس فلاں چیز نے، اس فیس بک نے میرا اتنا ٹائم ختم کر دیا زندگی کا، ہائے میری فلاں اس کے اوپر میں نے اتنا لمبا یہ اس کا سارا تصویریں اور اتنے میں دیکھنے میں میرا اتنا ٹائم لگ گیا. لیکن ہاں قرآن کے لیے ہم کہتے ہیں ہائے کلاس بڑی لمبی ہو گئی آج، ہائے امام صاحب نے نماز بڑی لمبی پڑھا دی ہے. اب ہمیں شکایت ہوتی ہے. اس آیت کی روشنی میں سوچیں میرے لیے خیر کس میں ہے، اور مجھے اپنا وقت کس میں انویسٹ کرنا چاہیے. کیا میں فرسٹ گروپ میں ہوں یا میں سیکنڈ گروپ میں ہوں؟ کیا میری زندگی میں کوئی فرق پڑے گا اگر میں نے نہ چیک کروں کہ میری فرینڈ کیا کر رہی ہے، آج وہ کہاں گھومنے گئی ہے، اس نے کیا پہنا تھا فلاں فنکشن پہ، اور اس کی ویکیشن کی پکچرز میں نہ دیکھوں تو کوئی فرق پڑ جائے گا؟ इसके बावजूद मैंने खुद को बिजी किया हुआ इसमें, और इतने महव होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। अल्लाह माफ़ हमें कर दे हम सबको, हमें ये नहीं पता चलता कि हम इन चीज़ों के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं और पता ही नहीं चलता टाइम का। आप देखिए एक घंटे से कम का तो कोई ड्रामा ही नहीं, कम अज़ कम अगर एक भी आपने किस्त देखी, एक घंटे से कम होगा ही नहीं, एक घंटा तो आपने उसमें लगा दिया ना। आप उसी एक घंटे में कितना खैर कर सकती थी, क्या खरीद रहे हैं, क्या दे के अपना वक्त दे रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं। अगर उसमें भी एनर्जी ऐसे ना, ये बात गलत है कि उसमें तो कुछ भी नहीं लगता। जब आप देख लेते हैं तो उसके बाद ज़ाहिर है आंखें भी थक जाती हैं, ज़ाहिर है उतना इंसान का दिमाग भी थक जाता है देख देख के। जो वक्त अल्लाह के जिक्र में लगना चाहिए था, कुछ सीखने में, कुछ पढ़ने में, कुछ आखरत की फिक्र करने में, कुछ अल्लाह से दुआएं करने में, वो किस में लग गया? एंटरटेनमेंट में। आज जिंदगियां एंटरटेनमेंट बन चुकी हैं। आपको इस्लाम ये नहीं कहता आपने बिल्कुल नहीं कुछ एंटरटेनमेंट तो करनी ही नहीं है, हराम है एंटरटेनमेंट अपने आप को, बस बिल्कुल हर वक्त कुरान पढ़ो हर वक्त, ऐसे नहीं कहता। मगर अपनी जिंदगी को वेस्ट तो ना करो, अपनी जिंदगी को वेस्ट करना है ये। और ऐसे भी लोग हैं जो अवलाहुल हदीस में इतने गर्क हो चुके हैं और फिर भी स्टिल कहते हैं हम तो बहुत दीनदार हैं, हम तो दीन के इतने वो हैं, हालांकि लावुल हदीस में पढ़ के। ये देखें कितना बड़ा धोखा है कि इंसान अपने आप को ये तसल्लियां देता रहे, नहीं नहीं मैं तो बड़ी नेकी का काम कर रही हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ये सारा ना अच्छा काम है। देखो अब देखे ना फिल्मों से मैं कितना सीखती हूँ, बहुत लर्न करती हूँ, और गानों से मैं कितना अपना दिमाग को रिलैक्स करती हूँ, और ये जो ये फेसबुक और ये तो मेरा सारा दावा ही है। मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं कहने की जरूरत, ना किसी को आपको बताने की जरूरत, अपना मुहासबा खुद करें, खुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं। ये ली युदिल अन सबीलिल्लाह, के वो भटका दे अल्लाह के रास्ते से। ये इंसान खरीद के लाता है इसलिए ताकि गुमराह करे, और ये चीजें गुमराह करने के लिए हैं, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, और वो भी किसी और चीज से नहीं मिसगाइड करना। आपको आपकी पढ़ाई से नहीं हटा रही, आपको आपकी और जॉबों से नहीं हटा रही, वहां का तो सारा सेट निजाम चल रहा है। किससे हटाती हैं, किससे गुमराह करती हैं, किससे साइड लाइन कर देती हैं? अल्लाह के रास्ते से, जितनी इस्लाम की चीजें हैं उनसे। अल्लाह अकबर। और देखें बगैर इल्म के, इल्म भी नहीं है बगैर इल्म के। इसलिए आपने देखा अक्सर लोग ये ऐसी तकरीरें करते हैं, ऐसे लेक्चर देते हैं, ऐसे कॉलेजों में यहाँ पढ़ाने वाले हैं, वो बस जो उनके व्यूज़ हैं वो उनको दूसरों पे इम्पोज करते हैं, उनको भी भटका देते हैं रास्ते से। उनको चाहते हैं ये इन चीज़ों में लग जाएं, ये अल्लाह की तरफ ना जाएं। अब देखें यशतरी की कितना खूबसूरत वर्ड यहाँ पे आया ना, इसके लिए क्या चीज इंसान दे रहा है और ले क्या रहा है। इब्ने जरीर ने सबीलल्लाह की तफसीर जो की है, फरमाया उसकी अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के जिक्र से, उसकी इताअत से, और खास तौर पे कुरान से दूर करने के लिए ये लाहवल हदीस करते हैं, खरीदते हैं। और देख लें आप ये इन चार चीजों से खास तौर पे, अल्लाह की इताअत ना कोई करे। जब आप ऐसी चीजें देखते हैं, आप उसके अंदर नित नई मतलब फैशन और नई चीजें देखते हैं, तो आपके जहन के अंदर भी वो चीजें ऐसी समा जाती कि आपको दिल चाहता है बस मैं भी वही पहनूं, वैसा ही चलूं, वैसे ही रहूं। ये क्या मैंने अपने ऊपर, क्या मैंने अपने आप को बना के रख लिया, अपना हुलिया मैंने क्या बना के रख लिया। इस्लाम की चीजें ना फिर एक बोझ सी और इनसे कराहत सी आने लगती है, और बैकडेटेड आउटडेटेड लगने लगती हैं, और वो चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। अल्लाह का जिक्र का तो याद ही नहीं रहता। मुझे बताएं कितने मजलिसें या कितने सिनेमा घर ऐसे हैं जिनमें बैठ के कोई इंसान कह रहा हो कि अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्लाह हू अकबर, अल्लाह तो कितना अजीम है, کتنی پارٹیز، کتنی شادیاں، کتنی جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ انسان کو اللہ کا ذکر یاد آ جائے، مگر سب لہو الحدیث سے بھرے ہوتے ہیں. جب جب انسان زیادہ ٹائم لہو الحدیث کو دینے لگتا ہے نا، تو اتنا ہی اپنی آخرت کے لیے سامان کے لیے وقت کم سے کم بچتا ہے. ظاہر ہے وقت تو اتنا ہی ہے نا، پہلے اپنا پیسہ لگاتا ہے، انرجی لگاتا ہے، اور دوسروں کو بھی پھر روکنے لگتا ہے، اور چھوڑو نا ان چیزوں کو، تم بھی کیا کس چیز کے پیچھے پڑ گئی ہو، چلو آؤ اب یہاں پہ چلتے ہیں، وہاں پہ یہ کرتے ہیں، یہ پھر انسان کا حال ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں انسان کو نیچے کی طرف لے کر جاتی ہیں، تنزلی کی طرف. یہ انسان کو یعنی اس کے ایمان، اس کی اللہ کی اطاعت، اس کو آخرت کی یاد، اس کو اللہ کا ذکر، اس کو قرآن کے لیے وقت، اس کو نماز کے لیے وقت، ان سب سے غافل کرتی ہیں. اب یہ جو جیسے لہو الحدیث میں یہ آتا ہے گانا بجانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت کھانے پینے میں اور لہو و لعب میں رات گزارے گی، پھر وہ صبح اس طرح کریں گی کہ بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. آپ دیکھیں رات گئی پارٹی شروع ہوتی ہیں، لیٹ نائٹ پارٹی، کھانا پینا، شور شرابہ، ہنگامہ، میوزک، یہ سب چیز چل رہی ہوتی ہے. آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں یہ فرمایا، لہو الحدیث میں سب چیزیں آ گئی نا جو اللہ سے غافل کر دے اور اپنے اندر محو کر لے. بس یہ سمپل اتنا سا اگر آپ سمجھ لیں گے نا بات کو، تو آپ کو بہت لمبی نہیں بھی باتیں یاد آتی. اللہ سے غافل کر کے اپنے اندر محو کر لے. اب ہم کھانا بھی بناتے ہیں، صفائی بھی کرتے ہیں، وہ اپنے اندر محو نہیں کر لیتے کہ ہمیں کھانا بناتے یاد ہی نہیں رہا کچھ، اللہ ہی نہیں یاد رہا، ایسے نہیں ہو سکتا. یہ چیزیں وہ لہو الحدیث میں نہیں آ سکتی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پھر تو ہر چیز ہی لہو الحدیث ہے، نہیں، اتنے تو نہیں ہم غرق ہو جاتے ان میں، ہمیں یاد ہی نہ رہے. ہمیں ایسے نہیں ہوتا کہ گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں یاد ہی نہیں کچھ رہ رہا، ہم غرق ہو گئے گاڑی چلانے میں، ایسے نہیں ہوتا. مگر یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جن جو اپنے اندر ایسے ایسا کچھ رکھتی ہیں کہ شیطانی چیزیں ہیں نا، ایسا رکھتی ہیں کہ انسان کو انوالو کر لیتی ہیں، جیسے دلدل ہے نا کہ انسان اس کے اندر غرق ہوتا جاتا ہے. اور پھر آج شیطان نے کیا دھوکہ دے دیا کہ نعتوں کے اندر یہ چیزیں لگا دیں، اچھا درود پڑے جا رہے ہیں اس کے ساتھ میوزک لگا دیا، پھر آپ دیکھیں قوالیاں ہیں ان میں آلات موسیقی ہیں، ساتھ تالیاں پیٹ رہے ہیں، اور ہم سوچ رہے ہیں اور تو ہم قوالی سن رہے ہیں نا، ہم تو بڑا نیک کام کر رہے ہیں. کس نے آپ کو کہا آلات موسیقی کے ساتھ، جو بھی میوزیکل انسٹرومینٹس کے ساتھ، یہ نیکی کا کام ہے؟ اس کے آن ٹاپ آف اٹ شرکی الفاظ ہیں، کوئی نعت ہے، کوئی وہ ہے، ان میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جو شرک والی بھی ہیں اور ساتھ میوزک بھی چل رہا. تو یہاں سے پتا چلا کہ کہیں پہ بھی یہ جائز نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر ہوا آئے گی اور ان کو اس طرح کر کے اڑا کے رکھ دے گی جو جیسے ان سے پہلے لوگوں کو ہواؤں اور طوفانوں نے اڑا کر رکھ دیا. اب اس کی چاہے وجہ آپ بتائیں کہ نہیں، وہ اصل میں نا وہاں سے ہریکین آ گیا تھا، اصل میں وہ سونامی آ گئی تھی، اصل میں یہ ہو گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ میری امت کے قبیلوں میں سے ایک قبیلے پر ایسی ہوا آئے گی کہ ان کو اس طرح اڑا کے رکھ دے گی جیسے پچھلی قوموں کو ہواؤں اور طوفانوں نے اڑا کے رکھ دیا. وجہ کیا؟ فرمایا ان کے شراب کو حلال کرنے کی وجہ سے، اور آلات موسیقی بجانے کی وجہ سے، اور گانے بجانے والی عورتوں کی وجہ سے. دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانے بجانے والی لونڈیاں نہ بیچو، نہ خریدو، نہ ان کو گانا سکھاؤ، ان کی تجارت میں، ان کو تجارت میں بھی نہیں آپ استعمال کر سکتے، ان کی تجارت بھی نہ کرو، اور ان کی کمائی بھی حرام ہے، یعنی جو گا بجا کے کمائیاں کرتے ہیں وہ بھی حرام ہے. تو پھر آپ، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ لوگ کہ کیسے آج تک ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہا کہ کیا چیز ہے. کہتے ہیں نہیں یہ نہیں حرام ہے. کوئی چیز ہم خود سے کیسے ہلکی کر سکتے ہیں کہ یہ بہت ہلکی ہے، اس کو خود ہی ہلکا سمجھ لیا، یا اس کو جو حرام ہے اس کو حلال ہی بنا لیا. ایک تو یہ نا کہ ہاں حرام کر رہے ہیں نا، تو آپ کو پتا ہو کہ ہاں ہم حرام کر رہے ہیں، آج وہ وقت آ گیا کہ کچھ چیزیں اتنی کامن ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی حرام سمجھتا ہی نہیں ہے، ان سے ہٹنا تو بعد کی بات ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث کیا کیا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی اس کو اس بات کو نہ سمجھے، البتہ ضرور ہوں گے میری امت میں ایسے لوگ جو زنا اور ریشم اور شراب اور آلات موسیقی کو حلال کر لیں گے، حلال کر لیں گے۔ حلال اس کا مطلب نہیں ہے تو وہ حلال کریں گے نا، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کہاں پہ ہے کہ نہیں وہ ہے۔ اور واقعی زنا کو بھی حلال کیا ہوا ہے، اس لیے کہ نکاح متا کو جائز کر لیا، حلالہ کو جائز کر لیا، طلاق ہو چکی ہوتی ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں آپ ریشم شراب ان کو جائز کر لیا۔ تو یہ میوزک اور میوزیکل انسٹرومنٹس اللہ کو ناراض کرنے والی چیزیں ہیں، جو ان چیزوں میں پڑتا ہے نا وہ اللہ کے دین سے دور ضرور ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں واقعی، آپ آگے بھی آیت میں بھی دیکھیں گے کہ کس طرح بعض لوگ کو الرجی ہو جاتی ہے پھر قرآن سے۔ تو جو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں یا جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے رویے قرآن نے دکھا دیے، ایک رویہ یہ ہے، دوسرا رویہ پچھلی آپ کو آیات میں نظر آ گیا۔ اب ان دو رویوں میں سے کون سا رویہ جو ہمارا ہے؟ ایک اور حدیث آپ کو ترمذی کی سنا دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین میں دھسنا، مسخ اور آسمان سے پتھر برسنا ہوگا، یعنی ایسے بھی نوبت آئے گی اس امت میں۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جب گانے والیوں اور آلات موسیقی کا ظہور ہوگا اور شرابوں کو کھلے عام پیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کے لیے بھی شراب ایسے نہیں ہے کہ کوئی حرام چیز ہے، شراب کھلے عام پی جا رہی ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، دو آوازیں ملعون ہیں اور فاجر ہیں، میں ان سے منع کرتا ہوں، مزمار کی آواز یعنی میوزیکل انسٹرومنٹس کی، اور شیطان کی آواز جو کسی نغمہ اور خوشی کے وقت ہو اور کسی مصیبت کے وقت رونے پیٹنے اور گریبان پھاڑنے کی آواز ہے، یعنی جب کوئی غم ہوتا ہے تو اس وقت جو نوحہ کی آواز ہوتی ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے تو یہ میوزیکل انسٹرومنٹس کی آواز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں 15 چیزیں ہو جائیں گی نا تو ان پہ بلائیں آئیں گی۔ اب ہم کہتے ہیں مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے؟ تو اب وہ 15 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ لمبی بات ہو جائے گی، اس لیے میں اس میں سے دو آخر کی چیزیں صرف بتانا چاہتی ہوں۔ فرمایا، گانے والیاں اور آلات موسیقی کو رکھا جائے گا۔ بڑے بڑے پیانوز گھر میں رکھ کے سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر بہت فیشنیبل ہو گئے، اللہ اکبر۔ تو وہ گانا جس میں دلوں میں یعنی ایک تحریک پیدا ہو جائے، عشق میں ایک وہ تحریک ہو جائے، اس قسم کے اشعار جس میں عورتوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہو، کسی کی کمر، کسی کی زلفیں، کسی کی یہ بات، یا مرد کی کوئی بات عورتوں کے سامنے اس طرح سے بیان کی جا رہی ہوں ان کی خوبیوں کا، یا اور یا شراب کی کوئی باتیں ہوں، جام کی کوئی باتیں ہوں، یہ جو حرام چیزیں ان کی باتیں، یہ سب یہ لہو الحدیث میں آ جاتا ہے۔ اور جو اشعار ان چیزوں سے خالی ہوں ان کی بھی قلیل مقدار، ایسا نہیں کہ پھر بس شروع ہوئے تو پھر ختم ہی نہیں ہو رہے، نہیں، ان کی بھی قلیل مقدار خوشی کے ایام میں گانا جائز ہے۔ میں دیکھیں آپ کو وہ بھی بات بتاؤں گی جو جائز ہوگی، مثلا شادی کے موقع پر، عید کے موقع پر، جب مشقت کے بڑے کام ہوں، یا جب جنگیں وغیرہ ہو رہی ہوں، اس وقت کے موقع پر آپ گا سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل بھی میں آپ کو دوں گی تاکہ آپ کو یہ نہیں ہو کہ کہاں سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ دیکھیں، جب جنگیں خندق کے موقع پر مٹی کھودی جا رہی تھی، اس وقت پھر صحابہ بھی نظم پڑھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، اللہ کی قسم اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ اب یہ تو میں نثر کے اس پہ کہہ رہی ہوں نا، لیکن ادروائز اشعار جو ہیں، اشعار کے اس فارم میں وہ پڑھ رہے تھے، تو وہ ظاہر ہے اس کا ایک ردم ہوتا ہے، نہ ہم صدقہ دیتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، تو یہ سارا پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس آیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اشعار پڑھے تھے کہ ہم پر چودھویں رات کا نہیں سوری انہوں نے لڑکیوں نے اشعار پڑھے تھے طلال بدر علینا. بعض کہتے ہیں تبوک سے واپسی کے اس پہ پڑھے تھے, وہ آپ کے ہجرت کے موقع پہ نہیں پڑھے تھے, تو آپ نے وہ بھی سنے ہیں. تو ان کو لے کر آپ لوگ کہتے ہیں دیکھا جی انہوں نے بھی تو پڑھے تھے نا, تو پھر اب کہاں سے آپ کمپیریزن اس کا لاہور حدیث کو لے کر اور ان کو اس کے اوپر لگا رہے ہو؟ کچھ تو سمجھ ہونی چاہیے. اور دف کے ساتھ بھی پڑھے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, دف کے ساتھ بھی پڑھے گئے ہیں. اور حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور ان کے پاس ایام منا میں دو بچیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں, یعنی عید کا موقع تھا, اور جنگ بواس کے گیت گا رہی تھیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑا اوڑے ہوئے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان بچیوں کو ڈانٹا, کہا کہ تم نبی کے سامنے اس طرح یہ ایسے بجا رہی ہو اور گا رہی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کھولا, فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کے دن ہے اور ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے. تو یہ کم عمر لڑکیاں تھیں اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلنے بھی آتی تھیں, تو عید کے موقع پر ایسا گانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, بشرطے کہ اس میں کوئی ایسی بری بات نہ ہو, فسق و فجور کی بات نہ ہو, یا جیسے عشق یا شعر. آپ سوچیں جہاں پہ مرد اور عورت ایک ساتھ ہوں اور وہاں پہ اس طرح کے رومانٹک سانگز لگا دیے جائیں تو دلوں کے اندر ایک تحریک تو ہوتی ہے. جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں کوئی ایسے گانے لگا کے اور وہ اکٹھے وہاں پہ بیٹھے ہیں ویسے ہی ایک وہ ہے, تو یہ تو سمجھ لیں کہ یعنی تیل اور آگ ساتھ ساتھ رکھ دیا, تو ضروری آگ لگے گی نا پھر. اچھا اسی طرح فتح الباری میں ہے کہ یعنی عید کے موقع پر یا کوئی اور ایسا خوشی کا موقع ہے جیسے شادی کا موقع ہے تو اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کسی رشتہ دار لڑکی کی شادی انصار کے کسی لڑکے کے ساتھ کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تم نے لڑکی کو رخصت کر دی ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کسی گانے والی کو بھیجا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا جی نہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار ایسے لوگ ہیں جنہیں گانے کا شوق ہے, کاش تم اس کے ساتھ اس کو بھیج دیتے جو گاتی کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں, ہم تمہارے پاس آئے ہیں, سو اللہ تمہیں بھی زندہ رکھے اور ہمیں بھی زندہ رکھے. یہ ابن ماجہ میں بھی ہے اور یہ مسند احمد میں بھی ہے یہ حدیث. یعنی اب آپ دیکھیں نا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں, ہمارے تو یا خوشی کا کوئی دن ہے, یا اللہ تمہیں زندہ رکھے, تمہیں سلامت رکھے, اس طرح کی چیزیں گا سکتے ہیں. ایسی چیزیں جن کے اندر کوئی یعنی آپ سب سمجھ سکتے ہوں گے کہ کوئی ایسی سیکشول فیلنگز کو اراؤز کرنے والی ہوں وہ نہیں گا سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کا اعلان کرو اور اس کو مساجد میں کرو اور اس پر دف بجاؤ. یہ ترمذی کی ابن ماجہ کی یہ روایت ہے, بیہقی میں بھی ہے. یہ بعض لوگ پھر ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, وہ نہیں کوئی چیز نہیں اسلام کے اندر, آپ یہ تو نہ گا سکتے ہیں نہ کچھ بجا سکتے ہیں نہ شادی پہ کچھ کر سکتے ہیں, پھر لوگ تنگ آتے ہیں, اچھا اسلام تو ہمیں آپ چیز سے ہی روک دیتا ہے. نہیں, آپ جو چیز جائز ہے جائز, آپ کو اسلام خوشی منانے سے نہیں روکتا, مگر جائز حدوں میں تو رہو. ہم حد سے جب نکلتے ہیں تب مسئلے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب ایک دفعہ ایک شادی کے موقع پر بچیاں دف بجا رہی تھیں اور بیٹھی ہوئی تھیں اور غزوہ بدر میں جو تھے ان کے اوپر شعر پڑھ رہی تھیں, تو کسی ایک نے یہ شعر پڑھ دیا کہ ہم میں ایسے نبی موجود ہیں جو غیب کا علم رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ پڑھو, وہ جو پہلے پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھو. یہ بخاری میں روایت ہے, یہ نہیں فرمایا کہ نہیں بند کرو اس کو سب کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی پہ دف بجانا اور اس کا سننا بھی جائز ہے, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے, میں تو نہیں بس تم لوگ کرو یہ تو نہیں, ایسے نہیں کہ جائز چیز جائز ہے, جو چیز جتنی حد تک ہے اتنی پھر رہنے دیں. تو لیکن ایسا بھی نہیں وہ ہوا کہ وہ پورا دن رات اب گائے جا رہی ہیں اور دس دس دن ہو گئے اور لڑکیاں جمع ہوتی ہیں اور گا رہی ہیں, جمع ہوتی ہیں اور گا رہی ہیں, اور کوئی ویکینڈ ایسا نہیں ہے جس میں گانے بجانے کی محفلیں نہ ہوں. जो हमारी मेहंदी का वो है उसको मेहंदी तो कहना ही नहीं चाहिए, मेहंदी तो एक जायज चीज है, उसको हमें कहना चाहिए गाने की मजलिस, ये कहना चाहिए ना, क्योंकि उसमें तो यही होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो भी ईद पे या शादी वगैरह पे दफ बजा के अशार पढ़ना इसमें उसको जायज करार देते हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल से किसी ने पूछा, ऐसे अशार जिसमें दिलों को नरम करने का और जन्नत और जहन्नुम का जिक्र हो उनको पढ़ना जायज़ है? तो फरमाया कोई सुनाओ तो सही शेर। तो आपने ये इमाम अहमद की जो नज़म है ये अब यूट्यूब पे भी है, बहुत खूबसूरत, जो उन्होंने फिर पढ़ी थी बाद में भी घर में भी आके पढ़ते रहते और रोते रहते कि वो उस बंदे ने फिर शेर कहा कि जब मुझसे मेरा रब फरमाएगा तुझे हया नहीं आती कि तू मेरी नाफरमानी करता था और तू मेरी मखलूक से गुनाह को छुपाता था और इन गुनाहों के साथ मेरे पास आया है। तो फरमाते हैं कि मुझे ये दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, फिर यही शेर पढ़ते पढ़ते घर चलेगा। तो ये इस तरह के शेर पढ़ सकते हैं, मगर हाँ मरसी है नोहे पढ़ना ये हराम है, ये भी हराम है, जैसे वो पढ़ना हराम है वैसे वो भी पढ़ना हराम है कि जिसके अंदर इस तरह बैन किए जाएं और ऐसे किए जाएं। और आलाते मौसीकी के साथ तो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ तो बिल्कुल ही नहीं गा सकते। इसी तरह एक और जगह रिवायत आती है जिसमें बंदर और खिंजीर बनाए जाने की भी रिवायत है, जो कि जो मेरी उम्मत में ऐसे लोग भी होंगे जिनकी सूरतें ऐसी कर दी जाएंगी, और ये भी वही लोग हैं जो आलात मौसीकी और गाने बजाने वालियों में मशगूल हों और शराबों को पिए। आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे ये गाने बजाने की आती है साथ ही शराबों की भी बात आती है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें साथ ही चलती हैं ना। आप देखें जो ऐसी पार्टीज के अंदर गाना बजाना भी होता है, साथ शराब का भी दौर होता है, फिर सारा कुछ होता है। और ये अब पता नहीं है जो फिल्मों बनाने वालों ने इसको जायज़ कर दिया है कि फिल्में उनको ज़्यादा कोई मज़हब का पता होगा जिन्होंने कह दिया दाऊद अलैहिस्सलाम ने गानों के साथ पढ़ा करते थे। बाकी आपको मैं ये बता दूँ ज़रूर कि इमाम अबू हनीफा ने भी इसको हराम करार दिया, इमाम शाफई ने भी इसको हराम करार दिया, इमाम मालिक ने भी, यानी कोई इमाम चारों में से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने कहा हो कि हाँ भाई ये इस तरह म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ बजा बजा के गाना ये जायज़ है और ये सही है और इस वक्त आप इसको कर सकते हैं और शादी के मौक़ों पे तो आप ज़रूर ही करें, किसी ने भी नहीं कहा। और हज़रत आयशा फरमाती हैं कि वो लड़कियाँ जो ये गा रही थी, ये मुस्लिम की शरह में लिखा हुआ है कि वो पेशावर गाने वालियाँ नहीं थी, यानी उनको कोई गाना बजाना ऐसी आदत नहीं थी कि वो उन्होंने बुलाया कि गाने वालियाँ आएँ और वो आके गाने गाएं और उनको फिर पैसे दिए जाएं, तो ये वो नहीं थी। वो तो फिर वो होती हैं ना जो अपने गाने से फिर ऐसे बेहयाई के कलाम बोलती हैं, ये बस बच्चियाँ थी जो ऐसे आम बच्चियाँ होती हैं। अब बाज़ सूफिया जो हैं वो इसको समझते हैं कि ये ठीक है और उसमें वजद में आ जाते हैं, तालियां बजाते हैं, चीखते हैं, कपड़े फाड़ लेते हैं। अब उनकी दलील ये है कि जी ये बस ये जायज़ है और कितने ही लोग हैं जो देखो कुरान को भी तो सुन के फिर इस तरह बेहोश हो जाते हैं और वजद में आ जाते हैं, और ये तो ये सब झूठ है। सहाबा की मिसाल ऐसी कोई भी नहीं मिलती कि वो कहीं कुरान को सुन के वजद में आ गए हों और मर गए हों वो वजद में आके, हालांकि उनके दिल तो सबसे ज्यादा साफ थे, उनको वजद आता था ना, वो सिर्फ रोते थे और अल्लाह से डरते थे, गोल गोल घूमने नहीं शुरू हो जाते थे, ये दीवानों की तरह घूम रहे हैं घूम रहे हैं घूम रहे हैं और घूमते जा रहे हैं, और औरतें भी बाल खोल के घूम रही हैं और वो गोल दायरे में घूमती जा रही। तो ये कहां से लिया, ये नहीं समझ आती। और ये जितने भी आलात मौसीकी हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल लिखते हैं कि तीन किस्म के सतार, बांसुरी, मुंह से बजाए जाने वाले हर किस्म के बाजे, सारंगी, तबूर और हाथ से बजाए जाने वाले तमाम किस्म के बाजे, इनका बजाना हराम है। और यहाँ तक फरमाया कि जो आदतन इन बाजों को सुने उसकी शहादत भी ना लो, उसकी शहादत भी मरदूद है, यानी उसकी गवाही नहीं, उसको गवाही के काबिल नहीं समझा गया। और फरमाया दूसरी किस्म दफ है, खुशी के मौके पर औरतों का दफ बजाना जायज़ है, لیکن مرد نہ بجائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری میں نے آپ کو حدیث اس ضمن میں جتنی میرے سامنے تھی میں نے آپ کو بتا دی. اب ان کے روشنی کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو کس حد تک جائز ہیں. آپ ویسے گیت گا رہے ہیں, نشید پڑھ رہے ہیں, آپ کوئی نظم پڑھ رہے ہیں, اچھی آواز میں پڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ساز نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی یعنی کوئی میوزک نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی اشتہاد دلانے والے کوئی ایسی اشعار ہیں, تو اس حد تک آپ پڑھ سکتے ہیں. شادیوں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا آپ کر سکتے ہیں, آپ دف بجا سکتے ہیں, مگر تبلے بجانا اور اس قسم کی چیزوں کو بجانا وہ تو کہیں پہ بھی نہیں ملتا. تبلے اور ڈھول اور ڈھولکیاں اور وہ سب چیزیں وہ تو نہیں ملتی. تو جو چیز جتنی حد تک ہے اس میں آپ رہ کے اس کو کریں تو ٹھیک ہے. اب یہ بھی ایک یعنی آپ خوشی کے موقع پر خوشی کرنا ہے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا, یہ حدیث میں آپ کو سنا دی کہ اس میں دف بجاؤ, یہ سنا دی ہے. اب یہ تو نہیں اسلام آپ کو کہہ رہا کہ آپ بالکل شادی کر. لوگ بعض کہتے ہیں نہیں شادی کا گھر ہے, اب پتہ چلنا, پتہ تو چلے نا شادی کا گھر ہے, تمہارے تو گھر میں پتہ ہی نہیں چل رہا. اب پتہ چلنے کا مطلب یہ ہے کہ باہر تک میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں, ڈھول بج رہے ہیں. آج ہماری معذرت کے ساتھ زندگیاں صرف انٹرٹینمنٹ بن گئی ہیں, ہر چیز میں ہم انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ یعنی ہر دن ان کو ایک انٹرٹینمنٹ چاہیے, ہمارا مزاج بن گیا یہ. اور اس کے لیے آج حال یہ ہو گیا کہ اگر کوئی دین کی بھی بات بتائے نا, ہم مزاج جو بن گئے, مزاج بگڑ گئے نا, اس میں بھی چاہتے ہیں کوئی کامیڈی سنائے ہمیں, پہلے ہمیں ہنسائے اور باتوں باتوں میں ہنساتا جائے ہمیں بیچ میں, تاکہ ہمیں فن بھی تو آئے نا. اور اس میں بھی پھر اور بھی کچھ سائیڈ میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ بھائی پھر مزہ آنا چاہیے. نہیں, کتنا مزہ کرو گے, زندگی مزے کے لیے نہیں ہے. یہی تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہم دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے, بٹ کر کس کے پاس ٹائم ہے یہ سوچنے کا مقصد ہمارا کیا ہے. اور جو مرضی مقصد ہوتا رہا, میں تو پہلے یہ دیکھ لوں یا لیٹسٹ فلم کون سی آئی ہے, فلاں سنگر کی کون سی لیٹسٹ البم نکلا ہے, فلاں جو ہے نا وہ اس پہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں ہمیں فرصت دیں گی تو ہم سوچیں گے, کیوں نہیں لوگوں کے پاس ٹائم. میرے ابھی میری کسی کے ساتھ بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ اتنے اس فلاں کورس میں سے اتنے لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ وہ ان کو جانتی تھیں, تو انہوں نے کہا ان لوگوں کی زندگیاں ہی بس یہ ہیں کہ وہاں لنچ کر لو, وہاں بیٹھ جاؤ, وہاں گھوم لو, وہاں چلے جاؤ, وہاں ایوری ڈے جس کا اس میں گزر رہا ہوگا, مجھے بتائیں وہ کیا سوچے گا, کس وقت اس کے پاس سوچنے کے لیے ایک ٹائم ہے کہ میں کائنات پہ غور کروں, آسمان کیا ہے, اب آگے بات آ رہی ہے آسمان کی بھی, یہ کس نے پیدا کیا, یہ کیوں کیا ہے, یہ اللہ کی عظمت کی کوئی بات اس کے ذہن میں ہے, کس کے پاس ٹائم ہے اس کا. آج انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سب سے بڑی انڈسٹری ہے. آپ سوچیں یہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, پتہ نہیں کیا کیا ووڈ ہیں, یہ سارے کتنے لوگ ہیں جو اس کے اندر کام کرنے والے ہیں, کتنی بڑی انڈسٹری ہے. یہ ہیری پوٹر جو ہے اس کے 7 ناول ہیں اور ملینز اس کی کاپیز آج تک بک چکی ہیں, 500 ملین. اب وہ کسی نے پڑھی تو ہے نا, یہ 2013 تک کی میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کا ترجمہ 73 زبانوں میں ہو چکا ہے, ابھی یہ صرف کتاب کی بات ہے. اور اس کی موویز, اس کی کتابیں, اس کے جو برانڈ ہیں وہ $12 بلین ہے ان کی قیمت, 12 بلین. یہ ایک مثال ہے. سوچیں آپ کتنی کثیر تعداد دنیا کی اس لہو الحدیث میں پڑی ہوئی اور اس میں انویسٹ کر رہی ہے, اور کس راستے سے ہٹیں گے, اللہ کے راستے سے. آج اس قدر زیادہ یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں, کسی دور میں صحابہ کے دور میں تو اس طرح لہو الحدیث تھی ہی نہیں جیسے آج ہے. وہ زیادہ سے زیادہ وہ گانے والیاں تھیں, وہ کسی کے پاس ہوں گی گانا گایا, دیکھو اس نے کس سے سنا دیا, وہ بھی اسلام کے اس کے اندر وہ لے کر آیا کہ بھائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ وہ سنے. اور نہ ایسے لہو الحدیث نہیں تھا جیسے کہ آج ہماری زندگیوں میں کوئی یعنی کوئی بندہ بچا نہیں کس. ہاں مگر یہ لہو الحدیث کے کسی کا کچھ ہے, کسی کا کچھ لہو الحدیث ہے, کسی کا کچھ اور ہے, کسی کا کچھ اور ہے, رکھے سب نہیں ہوئے. اب آپ سوچیں گے نہیں یہ مجھے کون سے قرآن سے روک رہی ہیں, میں تو ان میں شامل نہیں کیونکہ یہ تو چیزیں مجھے قرآن سے تھوڑی روک رہی ہیں. حالانکہ یہاں پہ صرف قرآن کی بات نہیں ہو رہی, اسلام کے سارے احکامات کی بات ہو رہی ہے. ہر شعبہ زندگی کے گائیڈ لائنس احکامات آپ کو قرآن دیتا ہے. جو بھی اسلام میں باتیں کہیں گئی ہیں یہ چیزیں ان سے روکتی ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے روکتی ہیں. ہم سب چیزوں کے اندر تو نہیں ہم جا کے دیکھ سکتے, لیکن یہ لوگ جو ان انڈسٹری سے وابستہ ہیں, چاہے وہ میوزک کی ہے, چاہے وہ فلموں کی ہے, چاہے وہ گیمز کی ہے, چاہے وہ یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ان کی, یہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ اللہ کے دین کی طرف آئیں. ان کا کبھی یہ موٹیو نہیں ہے, یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہے نا. وہ نہیں چاہتے کہ آپ نمازی بن جائیں, آپ مسجدوں میں جانا شروع ہو جائیں, آپ کچھ اور اپنی اللہ کی عبادت یا قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں. وہ نہیں چاہتے, ان کو پتہ ہے اگر یہ اس طرف چلے گا یہ تو ہمارا تو بزنس ہی ڈوب جائے گا, ہمارے تو گھروں کا چولہا نہیں چلے گا. تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے, تم ایک مقصد سے دنیا میں آئے ہو. وہ چاہتے ہیں لوگ ایک یعنی بے مقصد زندگی گزارے ہیں. آپ دیکھیں جو لوگ ان چیزوں میں ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں, لاوبالی سے, بس فن فن فن, یہ فن ہو رہا ہے, وہ فن ہو رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر. کیا یہ زندگی ہے؟ اس لیے تم دنیا میں آئے ہو. اگر آپ کسی جگہ پہ پوچھ لیں لوگوں سے زندگی کا مقصد کیا, تم کیوں آئے ہو, بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا. جنہوں نے کہیں کوئی درس سن لیے ہوں گے وہ ان کے پاس ایک رٹا رٹا ہے جملہ, اللہ کی عبادت کے لیے آئے. اب اللہ کی عبادت ہے کیا, وہ کچھ آگے نہیں پتا. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, وہ کیا پتا ہوگا جب پتہ ہی نہیں ہے کہ عبادت کیا چیز ہوتی. آپ خود ہی دیکھ لیں, جو محسنین ہیں وہ ان کی ڈائریکشن بالکل اپوزٹ ہے ان سے. ایک بندہ جو ان لہو الحدیث میں پڑھا ہوا ہے, اس کی تو سوچ کے آخری کونے میں بھی جا کے یہ نہیں بات آتی کہ مجھے اللہ کو یاد کرنا ہے. وہ کسی جو بھی جہاں پہ بھی لہو الحدیث میں ہے, کہاں اس وقت یاد آئے گا؟ کوئی ایک بندہ کنسرٹ میں بیٹھا ہوا, اس کو کوئی یاد آئے گا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے جا کے؟ اس نے تو ٹکٹ لی ہوئی ہے. ایسے تو آج کل شادیاں بھی کنسرٹ سے کم نہیں ہیں, جہاں پہ کان پڑی آواز نہیں سنتی, وہاں پہ کون سوچے گا کہ اللہ کی عظمت کتنی ہے. تو یہ یاد رکھیں, اسلام نے کوئی آپ کو لسٹ نہیں دے دی کہ اچھا یہ گیم حرام ہے, یہ رسالہ حرام ہے, یہ فلم حرام ہے, ایسے نہیں آپ کو دے دی. اسلام نے رولز دے دیا آپ کو. اب آپ جہاں پہ آپ نے انٹرٹینمنٹ کرنی ہو یہ رول اپلائی کر کے دیکھ لیں. اس لیے کہ تو دنیا نے آگے ترقی کرتے جانا تھا, ڈفرینٹ ڈفرینٹ, دیکھیں پہلے انٹرٹینمنٹ کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھیں, اب اور آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں, ڈفرینٹ ہو گئی. تو کون سی چیزیں ہم چیک کریں گے؟ کیا ہم یہ سب سے پہلے دیکھیں گے اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ہے جو اللہ نے منع کی بھی؟ اگر کوئی چیز ہے جس میں جوا ہے, تو چاہے وہ کرکٹ ہو, چاہے وہ کوئی کسینو, یا کوئی لوگ دوست آپس میں مل کے تاش کھیل رہے ہیں اور اس میں جوا کر رہے ہیں, وہ حرام ہی ہو جاتی ہے. جس میں میوزک ہو وہ چیز حرام ہی ہو جاتی ہے, چاہے وہ کسی کو کوئی بھی نام آپ اس کو دے دیں. نمبر ٹو, جو آپ کو فرائض بلا دے, نماز بھول گئی, ماں باپ بلا رہے ہیں, ان کو کوئی ضرورت ہے, اب یاد ہی نہیں, کان میں آواز ہی نہیں آ رہی, وہ ایسی انٹرٹینمنٹ بھی ناجائز ہے, وہ بھی حرام ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نماز کا وقت گزر گیا, اگر نماز پڑھی بھی تو کیسے پڑھی, اس میں بھی کہانی چل رہی ہے ذہن میں. اللہ اکبر, ایک ایڈ آتا ہے, ایک کمرشل آتا ہے, اس میں وضو کر لیا, دوسرا کمرشل آیا تو اس میں دو سجدے دے دیا, ہو گئی نماز پڑھ تو لیا نا ہم نے. اور نمبر تھری, اس میں آپ کے وقت کا بہت زیادہ حصہ نہ جائے, یعنی ٹائم نہ ویسٹ ہو کے آپ گھنٹوں بیٹھے ہوئے ہیں, صبح سے شروع ہوا شام ہو گئی ہے. جیسے بعض علماء چیس کو بھی حرام کہتے ہیں نا, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کو کنزیوم ایسا کر لیں کہ آپ اس کے اندر وقت لگائے ہیں, لگائے جا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وقت کا احساس ہی آپ کو ختم ہو گیا, وہ بھی ناجائز ہیں. تو کیا سمجھ آئی ہے ساری باتوں سے, کیا سمجھ آئی, کیا کرنا چاہیے؟ اور لہو الحدیث کیا ہے؟ وہ کلام جو انسان کو بھلائی سے, اپنے مقصد زندگی سے, اپنے مالک سے, اپنے انجام سے غافل کر دے. اللہ اکبر. اب اس کا نام کچھ بھی رکھ لیں, مجھے نہیں پتا کس کی زندگی میں کیا ہے, مگر وہ ہر ایک کو دیکھنا ہے میری زندگی میں کیا ہے, کون سی خرافات ہیں. بعض لوگوں کو بس فضول کلام کرتے رہنا یا جوکس ہی بھیجتے رہنا, بس ان کی زندگی یہی ہے, جوکس بیکار اور فضول قسم کے. کیا اس کے اندر ہے؟ غافل کر دینے والی مصروفیات, जिन्होंने आपको अपने रब से दूर किया हुआ। किसी ने कहा मैंने इतने महीने से क्लास नहीं ली, वो दूसरी वाली जो हमारी क्लास है, नहीं क्यों नहीं ली, इसलिए कि ये प्रॉब्लम चल रहा था घर में। चलो ठीक है, जाहिर है जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने बताया फेसबुक पे ये चीज़ चल रही थी, ऐसे हुआ ये हुआ, इस वाक्य को मैंने पढ़ा, फलाने के साथ ये हो गया, फलां के साथ ये हो गया, वो मैं उस ग्रुप के अंदर हूँ उसमें ये, और उसमें ये इस तरह से ऐड आते हैं, उसमें ये चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कुछ बता रहे। भाई अगर आप देख लो, अगर इंसान समझे तो देखो आपका वो वक्त जो कुरान के साथ गुजरना चाहिए था वो कहाँ गुजर गया। घर की एक मजबूरी तो थी लेकिन आपने उसके लिए वक्त निकाल लिया फिर भी, और कुरान के लिए नहीं निकाला। अल्लाह अकबर, ये जो गाफिल कर देने वाली मसरूफियात है ना, इनको खरीदना भी नाजायज़, इनके अंदर इन्वॉल्व होना भी नाजायज़, इनको किसी तरह से प्रोमोट करना भी नाजायज। याद रखिए इसका नुकसान क्या है, बंदे और रब के दरमियान जो रिश्ता है वो कट जाता है, क्योंकि जितनी देर आप उस मजलिस में रहते हैं आपका कनेक्शन कटा रहेगा, कट चुका है अब आपका कनेक्शन। और जो चीजें ये चीजें आपके वक्त को जाया कर रही हैं, जो चीजें वक्त को जाया करें वो फिर समझ लें जिंदगी इतनी कीमती है, कैसे हम सोच सकते हैं इसमें वक्त जाया करना। और इसी की वजह से जैसे एक जगह पे आता है कि निफाक दिल में उगता है, इब्ने मसूद फरमाते हैं कि गाने बजाने से तो निफाक फूटता है, मुनाफकत आ जाती है इंसान के अंदर। जैसे पानी दिया जाए ना तो पौधे उगते हैं ना, पानी देते हैं आप प्लांट्स को, इसी तरह गाने बजाने से निफाक उगता है। तो ये जायज़ होता है निफाक उगना? वैसे तो कोई नहीं भी बताए, लेकिन इतनी बात अपने दिल से ही फतवा पूछ लें कि ये जो चीज़ें हैं अल्लाह के हाँ, ये किस पलड़े में जाएंगी क़यामत के दिन, ये किस पलड़े में, नेकी के पलड़े में जाएंगी या बुराई के? जिन चीज़ों ने मुझे यहाँ पे मसरूफ रखा, मैं कहती हूँ टाइम किल कर रही हूँ, टाइम तो किल हो ही रहा है, टाइम तो जा रहा है, टाइम आपको किल कर देता है, इंसान को सुला देती हैं ये चीज़ें, यानी वो भूल जाता है, सो जाता है गहरी नींद, उसको ज़िंदगी क्यों मिली, उसको क्या करना, नेकी क्या, मुझे कितनी अपनी फिक्र होनी चाहिए कि मैं आखिरत में क्या जवाब दूंगी, मैं कितनी मुझे नेकियां करने की ज़रूरत है, मैं कौन कौन से गुनाहों को छोड़ दूँ, कौन से मेरे गुनाह अल्लाह के हाँ मेरे लिए मुसीबत बन सकते हैं, ये इसकी फुर्सत कहाँ है? अल्लाह अकबर। तो ये इसी वजह से हराम की गई कि ये इंसान को जो अहम चीज़ है उससे किसी और ऐसी बेकार चीज़ में मशगूल कर देती हैं। हम समझते हैं ये दुनिया मज़ों के लिए, ऐश के लिए मिली है, ये तो मताए कलील है, लौट के घर जाना है, और घर इस दुनिया में नहीं है, घर अल्लाह के पास है। तो इतना बेसमत ना चल कि लौट के घर जाना है, तो वहां पे जब जाएंगे तो फिर क्या होगा हमारे पास? ये लावल हदीस आमालनामे में, अगर हमें ये समझते हैं कि इसका हमें वहां पे अजर मिल जाएगा तो फिर इसी को रखें, और अगर हमें ये समझ है कि इसका कुछ नहीं होगा, ये उल्टा मेरे ऊपर वबाल है, तो इसको छोड़ना होगा। इस ज़िंदगी की कदर जाने, अपने वक्त को ज़ाया ना करें, और ना ही माल को बर्बाद करें इसके पीछे, ना अपनी कुव्वतें लगाएं इसके पीछे। कहाँ इंसान मौत के गड़े की तरफ जा रहा है और कहाँ वो इन चीज़ों में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे फरमाया ना अल्लाह ताला ने कि लोगों में से कोई है, यानी अल्लाह ताला निदा दे रहा है, देखो बी केयरफुल, पहचानो उसको वो कौन है जो गाफिल कर देने वाली बातों का खरीदार बनता है, ताकि वो लोगों को भटका दे रास्ते से इल्म के बगैर। यानी एक जाल बिछा रहा है, ये शैतान ने जाल बिछाया हुआ ना, एक शैतान कुछ अपने इंसानी में से कुछ कारिंदों को इस तरफ कर देता है कि वो ऐसी कोशिशें करें लोगों को भी इस तरफ ले आए, लोगों की सलाहियतें और ये सब चीज़ें इसमें लग जाए। हम इस चीज से अवेयर रहें, इस चीज को समझें कि ये क्या है। सबसे पहले तो इस काम को समझें कि यह बुरा काम है। इमाम कासिम बिन मोहम्मद जो हैं वो मदीना में अपने वक्त के तमाम उलमा से अफजल थे, मुफ्तियों में से एक थे वहाँ के। तो फरमाते हैं राग बेहुदा काम है और बेहुदा कामों का अंजाम दोजख है। एक आदमी ने उनसे पूछा क्या गाना हराम है, उन्होंने फरमाया भतीजे जब अल्लाह कयामत के दिन हक और बातिल को अलग अलग करेगा तो गाने को तुम्हारे ख्याल में दोनों में से किस पलड़े में डालेगा। हम सब भी ये जवाब दें। और इमाम शाबी का कौल है, ये शागिर्द थे, 500 सहाबा से इन्होंने इल्म लिया था। तो फरमाते हैं गुलकार पर भी अल्लाह की लानत है और उस पर भी जिसके लिए ये गाना गाया जाए, यानी जो ऑडियंस बैठे सुन रहे हैं। जाहिर है ना ही कोई सुनेगा तो वो किसके लिए गाएगा, तो वो ऑडियंस के ऊपर भी अल्लाह की लानत है और उसके ऊपर भी जो गा रहा है। हम बैठ के सुनते रहते हैं और हम सोचते नहीं मैं तो नहीं गा रही ना, मेरा इसमें क्या कसूर है। अल्लाह अकबर। और इमाम अबू हनीफा मौसीकी को गुनाह समझते थे। उनका कौल है कि मौसीकी हराम है और गुनाह गाना सुनने को गुनाह बताते थे, और तमाम उलमा इस पे मुत्तफिक हैं। अब हम कहाँ से, पता नहीं, मुझे नहीं ये समझ के कहाँ से ये लोग दलीलें लेकर आ जाते हैं, कहाँ से पता नहीं कहाँ से लाते हैं ये। मुस्नद अहमद में तो ये है कि मेरे रब ने मुझ पर शराब, ढोल और तंबूरा हराम फरमा दिया। अल्लाहु अकबर। याद रखिए म्यूजिक की वजह से एक रिजल्ट ये भी आता है कि इंसान फिर अपनी जिंदगी अपने रब के नाम पे लगाने की बजाय ना इश्क माशकों में ही लगा देता है। ये भी होता है इसका एक रिजल्ट। और ये भी याद रखिए कि जहां पे ये चीज होगी वहां पे कुरान नहीं होगा, और जहां पे कुरान होगा वहां पे ये चीज नहीं होगी। एक टेस्ट होता है ना, एक चीजों का टेस्ट होता है। टेस्ट जिसको कुरान का टेस्ट डेवलप हो जाए उसको इन चीजों में ना मजा आता है बल्कि उल्टा इन चीजों से कराहत होती है। शौक तो छोड़ें, इन चीजों को बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, और जिसको इन चीजों का शौक लग जाए फिर उसको कुरान बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ये भी याद रखिए, दोनों एक दिल में नहीं रह सकते। किसी एक चीज का गलबा जरूर होगा। कोई अगर कहे नहीं जी मैं म्यूजिक भी सुन लेती हूँ साथ में कुरान भी सुनती रहती हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। एक का गलबा जरूर होगा, दूसरी बस साइड लाइन की चीज होगी। क्योंकि आप इन चीजों के अंदर अगर पड़ जाते ना तो कुरान तो कानों का बोझ बन जाता है। तो ये उस जमाने भी एक स्कीम थी कुरान से लोगों को दूर करने की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने से लोगों को दूर करने की। और आज भी ये एक तरीका है जिसने लोगों को इतना कंज्यूम कर लिया है, इतना कंज्यूम कर लिया अपने अंदर कि वो इस रास्ते से अल्लाह के हट चुके हैं। आज आप सिनेमा के बाहर खड़ी हुई गाड़ियों की तादाद देखिए, हमेशा जब मैं गुजरती हूँ ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों ज़रूर जहन के अंदर आती है कि मैं देखती ज़रूर हूँ कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इसके बाहर, तो बेशुमार पार्किंग लॉट भरा होता है। आज हम मस्जिद के पार्किंग लॉट को देखते हैं तो सिवाय रमज़ान के कभी भरा हुआ नहीं होता, या जुमे के जुमे भरता है। तो ये क्या चीज़ें नहीं रोकती अल्लाह के रास्ते से? आप कहेंगे नहीं रोकती तो नहीं है, उसके अलावा कौन सा हमने कोई दीन का नेकी का काम करना था। नहीं भी नेकी का आपका कोई काम करे तो इंसान कुछ सोचता तो है, कुछ ख्याल तो उसको आता है। जब इंसान ऑक्यूपाइड होता है ना किसी चीज़ में, ऐसी किसी चीज़ में इतना महव होता है तो ख्याल तक नहीं रहता। वो वही बात है ना, एहसास ज़ियां भी चला गया कि मैं कोई अपना नुकसान कर रहा हूँ, वो भी ख़त्म हो गया, एहसास ही नहीं है। करना तो बाद की बात है, इसलिए नहीं आप कर रहे क्योंकि आपको एहसास नहीं है रह गया। जब एहसास आएगा, एहसास आने के लिए भी तो वक्त चाहिए, उसके लिए भी तो कुछ सोचने की ज़रूरत है। एहसास भी आज हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। और ये वो बगैर इल्म के कर रहे हैं। اب یہ جو اس طرح کی چیزیں ایسی فلمیں بنا کے اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ میوزک تو حلال ہے, اور داؤد علیہ السلام نے بھی میوزک کے اوپر ہی سارے گائے تھے اپنے ترانے, تو وہ بغیر علم کے یہ بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اللہ کے راستے کہ تم سارے بھی اس طرف لگ جاؤ بس. اور کہیں شیطان نے یہ دین کے نام پہ لوگوں کو بھٹکایا ہوا کہ بھائی آپ قوالیاں ہی کرتے جاؤ, نہ قرآن کی طرف آنے کی ضرورت نہ کسی اور چیز کی طرف, بس قوالیاں سن لی ہماری نیکی ہو گئی. وہی جو لوگوں نے گانے بجانے سے لطف لینا تھا یہ اس سے لے لیتے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا, اور وہ پھر بنا لیتے ہیں اس کو, بنا لیا اس کو مذاق. ہا کس کو؟ اللہ کے راستے کو. یعنی اب اتنے پہ تو ان کی تسلی تھوڑا ہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو ہٹائیں بس, پھر اس کے بعد اتنا بڑھ جاتے ہیں کہ مذاق اڑانے شروع ہو جاتے ہیں. اب جو لہو الحدیث میں پڑ جاتے ہیں پھر ان کا یہ حال ہو جاتا ہے, پھر وہ دین کی باتوں کا, دین کے شاعر کا, کوئی دین پہ چلنے کے لیے کوئی بات کر رہا ہو اس کا مذاق کرنے لگتے ہیں. چلو چلو رہنے دو, تم تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو, چلو رہنے دو, تو یہ تو ملانی بن گئی ہے, چلو یہ تو بس ملا کی دوڑ مسجد تک, تجھے تو بس مسجد ہی یاد رہتی ہے. پھر مذاق کرتے ہیں کبھی کسی کی داڑھی کا, کبھی کسی کے کسی حلیے کا, کبھی کسی کے اور قرآن پڑھنے کا, ان چیزوں, یہ ان کے لیے نا ایک فارغ لوگوں کا مشغلہ. تم تو فارغ ہو, تمہارا تو اور کام کیا ہے, ہم تو وہی بہت جیسے امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں. اور مذاق اس چیز کا اڑایا جاتا ہے جس کو حقیر سمجھا جاتا ہے, تو وہ تحقیر کرتے ہیں, حقیر سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ایسے مذاق. اور آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھیں گے, دوسروں کا تو کیا کہنا, ہم اپنے مسلمانوں کو ہی دیکھتے ہیں جو کس کس طرح مذاق اڑاتے ہیں. اب آگے آتا ہے اولئک لہم عذاب مہین, یہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین ہے. اب یہ ایک بات سمجھنے کی یہاں پہ کہ اب چونکہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ تھوڑا سا اس چیز کا پتہ ہے, تو آپ دیکھیں پیچھے سے کیا بات آ رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ, لوگوں میں سے, من کوئی ایسا ہے, یعنی واحد کس کا صیغہ ہے, کوئی ایسا بھی ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے, لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتا ہے بغیر علم کی, اور مذاق بنا لیتا ہے اس کا اللہ کے راستے کا. اور آگے اب یہ بات آ رہی ہے اولئک, یہی لوگ ہیں. تو پہلے واحد آیا, اب یہاں پہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے, یہ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اب صرف اس بندے کی بات نہیں ہو رہی جو خرید کے لا رہا ہے, وہ سب لوگ جو اس کو فالو کر رہے ہیں, جو سب لوگ اس کو سن رہے ہیں, جو سب لوگ اس کے ساتھ انوالو ہوئے ہیں, وہ سب کے لیے ہے عذاب مہین. سمجھ آئی بات؟ سب کے لیے عذاب مہین ہے, یعنی ان سب لوگوں کو اس میں حصہ ملے گا, کیونکہ یہ سبھی اس میں انوالو ہوئے. شروع میں ایک بندے نے شروع کیا, مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک بندہ کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ وہ کوئی چاہے بھی چیزیں, جب تک اس کو کوئی آڈینس نہ ملے, جب تک اس کو کوئی سپورٹ نہ ملے, وہ کیسے کر سکتا. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں نظر بن حارث نے جو اس طرح سے قصے کہانیاں بتانے شروع کیا, جو لوگ آ کے بیٹھتے تھے ان کی وجہ سے اس کی وہ یعنی مجلس چل رہی تھی نا, اگر کوئی بیٹھے ہی نہ تو کیسے چلے گی مجلس اس کی, اگر وہ عورت گا رہی ہے تو اس کو کوئی سننے ہی نہ بیٹھے گا تو پھر کیسے چلے گا اس کا, وہ دو تین دن میں بدل ہو کے چلی جائے گی. لیکن سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تب چیزیں یہ چلتی ہیں آگے. ان سب کے لیے عذاب, جس نے وہ کام کیا وہ بھی, اور جنہوں نے اس کو فالو کیا اس کی بات کو وہ بھی. یہ بہت سکیری بات ہے, بہت ڈرا دینے والی بات ہے. وہ جو شروع کرنے والا تھا اس کا تو ہے ہی ہے, تم نے کیوں سپورٹ کیا؟ استغفر اللہ ربی.